إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک بہت بڑی برائی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ ہر دور میں انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر جب نبی بنائے گئے آپ کو رسالت دی گئی تو جس قوم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات رکھی وہ قوم اگرچہ اللہ کو ماننے والی تھی لیکن اسی کے ساتھ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے ذرائع واسطے بھی تسلیم کرتی تھی. ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے، بلکہ وہ یہ بات مانتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے وسیلے واسطے بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں بن سکتا ہے. اور ان کا قول، ان کا حال خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اپنے ان معبودوں کی، ہم اپنے ان وسیلوں کی عبادت صرف اس مقصد سے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. مشرکین جو مکہ کے مشرکین تھے، عرب کے مشرکین تھے، وہ اپنے بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ صرف بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ مانتے تھے کہ اللہ بہت اونچا ہے، اس تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اب اللہ تک کیسے پہنچے؟ ایک گناہگار بندہ اللہ تک کیسے پہنچے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ وسیلے اور واسطے ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے بت ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں. اگر عبادتی امور کر کے ہم ان کو خوش کریں، ان کے آگے چڑھاوے، ان کے آگے سجدے، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کچھ عبادات ہم کریں، تو یہ خوش ہو جائیں گے، یہ بت خوش ہو جائیں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی چلتی ہے، اللہ کے ہاں ان کی چلتی ہے. یہ عقیدہ عرب کے مشرکین کا تھا. عرب کے مشرکین اللہ کو نہیں ماننے والے نہیں تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے. اور بدقسمتی سے آج امت مسلمہ میں بھی یہی حالت اور کیفیت پائی جاتی ہے. بہت سارے مسلمان اپنے سینوں میں اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ لیے پھرتے ہیں کہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں, ہم بہت پاپی ہیں, ہم بہت گناہگار ہیں, اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. جیسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول چاہیے, بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر چاہیے, اور جج صاحب کے سامنے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے وکیل چاہیے, اور بلڈنگ میں 24ویں فلور تک پہنچنے کے لیے لفٹ چاہیے. تو اس کے بغیر, لفٹ کے بغیر پہنچ سکتے ہیں نہیں. تو پہنچنے کے لیے وسیلہ ذریعہ درکار ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے. کون وسیلہ؟ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے اولیاء. ان کی قبروں پر جا کر قربانیاں کرو, کندوری کرو, ان کو خوش کرو. ان کی قبروں پر جا کر ہار چڑھاؤ, اگربتی لگاؤ. ان کی قبروں پر جا کر ان سے گڑ گڑاؤ, ان سے مانگو, ان کو خوش کرو. ایک بار اگر یہ خوش ہو گئے تو بیڑا پار ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے مقابلے میں درگاہوں پر پبلک زیادہ جاتی. یہ مطلب نہیں ہے کہ مقصد نہیں ہے, اور یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو مسجد کا راستہ معلوم نہیں. ان کو مسجد کا راستہ معلوم ہے. مسجد کا راستہ پوچھنے کے لیے ان کو کوئی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن پوچھ پوچھ کے مسلمان درگاہ پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ان کے مسائل کو حل کرے. یہ جو عقیدہ ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ والوں کی تعظیم کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنا, یہ خود دین ہے. لیکن اللہ والوں کو اللہ کا مقام دینا یہ دین نہیں ہے, یہ بے دینی ہے. اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے, اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے, یہ توحید ہے. لیکن اللہ کی عبادات میں اللہ کے ساتھ بڑی سے بڑی ہستی کو شریک کرنا, یہ اسلام کے باہر لے جانے والی چیز ہے. آدمی سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن ابھی ابھی کچھ دنوں سے کچھ لوگوں نے ایک نیا نعرہ شروع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس امت میں شرک پایا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد شرک آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات بہت سارے لوگوں کے لیے خوش کرنے والی ہے, اور اکثریت کے لیے شرک کے سلسلے میں بے فکر اور غافل کرنے والی چیز ہے. اور یہ دعویٰ نہ قرآن کی روح سے صحیح ہے, نہ حدیثوں کی روح سے صحیح ہے, نہ سلف کے فہم کی روح سے صحیح ہے. یہ بالکل باطل بات ہے جس کو عام طور سے بہت سارے بڑے لوگ بھی ابھی بولنے لگے ہیں, اس لیے کہ ایک بول دے اس کے پیچھے باقی سب اس کو رٹ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا نعرہ ہے؟ وہ نعرہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں شرک نہیں آ سکتا ہے. تو یہ سب کچھ جو درگاہوں پہ ہو رہا سب صحیح ہے, اس لیے کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے. اب ہر آدمی بے فکر ہوگا, چلو ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے, اور شرک میں جانے کے چانسز ہی نہیں ہے, شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی مسلمان کچھ بھی کرے شرک نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل ہے. اب لوگ دلیل دینے لگے ہیں. دلیل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اہل باطل دلیل دینے میں دو غلطیاں کرتے ہیں. غلطی نمبر ایک, جو دلیل دیتے ہیں وہ معتبر نہیں ہوتی ہے. نمبر دو, کبھی کبھی ان کو بھی صحیح دلیل مل جاتی ہے. لیکن یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ صحیح دلیل سے غلط مطلب نکالتے ہیں. گمراہی کی دو وجوہات عام طور سے گمراہ فرقوں کی ہوتی ہے. نمبر ایک, ایسی چیز کو دلیل بنانا جو قابل اعتبار نہ ہو. مثلا ضعیف حدیث سے دلیل لینا, ضعیف حدیث, کمزور حدیث جو معتبر نہ ہو, ضعیف حدیث کو دلیل بنانا. نمبر دو, دوسری گمراہی, دوسری غلطی, صحیح حدیث سے دلیل لینا لیکن صحیح حدیث سے غلط مطلب نکال کے اس کو دلیل بنانا ہے. اپنی غلط انڈرسٹینڈنگ کو دلیل بنانا اور نام لینا صحیح حدیث کا. تو یہ دو غلطیاں عام طور سے اہل بدعت، اہل خرافات، اہل باطل کی ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آدمی اکثر گمراہ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں بھی یہاں دونوں باتیں ہوئی ہیں. جن لوگوں نے یہ دلیل دی، کہا ہمارے پاس دلیل ہے، اس امت میں شرک نہیں آ سکتا ہے، لہذا ہم جو درگاہوں پر کر رہے ہیں، یا غوث المدد کہہ رہے ہیں، یا درگاہوں پہ کندوری کر رہے ہیں، سدے کر رہے ہیں، ناڑے باندھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے. کون کہتا ہے؟ حدیث ہے ہمارے پاس. کون سی حدیث ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں، اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا امت مسلمہ کو شرک کے بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے؟ کیا ہم آج بے فکر ہو جائیں کہ چلو اب شرک کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ یا معاملہ بالکل الٹا ہے کہ اب شرک سے زیادہ ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سب سے بڑی گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ ایسا ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں اور یہ اللہ کا دشمن بن کے مرے. کیا حال ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں وہ کیا دلائل ہیں. دلیل نمبر ایک، ایک حدیث جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ابھی بعد بہت ساری دلیلیں، یہ جو دلیلیں ہیں، بعض اوقات جنہوں نے جو دلیل دی ہے ان کو بھی معلوم نہیں ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بولتا ہے تو اپنے کو معلوم نہیں تھا، اپنی دلیل بہت اچھی ہے، لیکن دلیل کا حال بھی ہم دیکھیں گے. ایک حدیث ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے. سند کیا ہے؟ حدثنا محمد ابن خلف العسقلانی قال حدثنا رواد ابن الجراح عن عامر ابن عبد الله عن الحسن ابن ذكوان عن عبادة ابن نسي عن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ لمبی سند ہے کہ محمد ابن خلف الاسقلانی نے حدیث سنی کس سے؟ رواد ابن الجراح سے. اور اس راوی نے حدیث سنی عامر ابن عبد الله سے. اس راوی نے حدیث سنی حسن ابن ذکوان سے. اس راوی نے حدیث سنی عبادہ ابن نسی سے. اور عبادہ ابن نسی نے حدیث سنی شداد ابن اوس سے. یہ پوری سند ہے. یہ حدیث آئی کیسے ابن ماجہ کے پاس؟ امام ابن ماجہ کے پاس یہ حدیث آئی کہاں سے؟ شداد ابن اوس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی الاشراک باللہ. سب سے زیادہ میں امت پر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. لیکن آگے کیا ہے؟ اما انی لست اقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا. میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت کے افراد سورج چاند اور بت کی عبادت کریں گے، وثن کی عبادت کریں گے، میں یہ نہیں کہتا، یعنی اس کا ڈر نہیں ہے. ولكن اعمالا لغير الله وشهوه خفيه. لیکن ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ وہ اللہ کے سوا دوسرے کے لیے نیکیاں کریں گے اور ان کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہوگی، اس شرک سے میں ڈرتا ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو دلیل ہماری یہ ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ڈر ہی نہیں ہے کہ تم سورج کی عبادت کرو گے، چاند کی عبادت کرو گے اور وثن کی عبادت کرو گے، مجھ کو ڈر نہیں ہے. ڈر کیا ہے؟ کہ تم نیکی کرو گے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ریاکاری. تو کہا کہ دیکھو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کبھی وطن کی، سورج چاند کی عبادت نہیں کرے گا. تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جاؤ درگاہ پہ خوب سر جھکاؤ، یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں، لاجک. لیکن یہ معاملہ بہت ٹریجک ہے. اس لیے کہ اس حدیث میں بہت پرابلم ہے, لگاتار تین راوی ہیں جو فیل ہو رہے ہیں. نمبر ایک الحسن ابن ذکوان, اس کے بعد یہ راوی اس حدیث کا, اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں الحسن ابن ذکوان ابو سلمہ البصری صدوق یخطی, یہ راوی اگرچہ سچا ہے لیکن حدیث میں غلطیاں کرتا ہے, حدیث میں غلطیاں کرتا ہے. ورومیا بالقدر, اور تقدیر کا انکار کرتا تھا, تقدیر کا انکار کرتا تھا. وکان یدلس, اور تدلیس بھی کرتا تھا ان سے, ان کے لفظ سے, کہ فلاں سے مجھ کو حدیث ملی ہے, ایسی حدیث بیان کرتا تھا جو اس سے سنی نہیں ہے. تو تین پرابلم ہو گئے اس کے اندر, ایک ہی راوی میں کتنے پرابلم, تین, اور اس حدیث کی سند میں کتنے راوی اور پرابلم والے, تین. تو یہ پہلا راوی ہوا, اور علامہ عینی خود کہتے ہیں عمدۃ القاری میں والمدلس لا يحتج بعنعنته الا ان يثبت سمعه من طريق اخر, جو راوی مدلس ہو, اب اس کو سمجھاتے بیٹھوں گا تو ہمارا ٹائم چلا جائے گا. مدلس کس کو بولتے ہیں, کسی اور درس میں اس کو سمجھائیں گے یا ضعیف حدیث کا درس آپ سنیں. مدلس اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے ایسے آدمی سے حدیث بیان کرے جس سے یا تو وہ ملا نہیں ہے یا اس سے اس نے حدیث سنی نہیں ہے, لیکن کہ فلاں سے میسج مجھ کو ملا ہے, بیچ میں کوئی ہے جس کا نام اس نے چھپا دیا, جب تک کہ یہ بتائے نہیں کہ میں نے سنا تب تک کہ اس کی حدیث لی جائے گی نہیں, یہی علامہ عینی نے کہا ہے. دوسرا راوی اس کا نام کیا ہے, عامر ابن عبداللہ, عامر ابن عبداللہ. اس راوی کے بارے میں یہ بھی ضعیف راوی ہے. ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مجہول, یہ راوی کیا ہے, مجہول ہے, یعنی یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے ثابت نہیں ہوا ہے. جب تک کہ کوئی راوی حدیث کا بیان کرنے والا معتبر ثابت نہ ہو اس کی حدیث بھی معتبر ثابت ہوتی ہے نہیں. ایسا آدمی جس کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے, وہ حدیث بیان کر رہا ہے, اس کی حدیث معتبر نہیں ہوتی, یہ قاعدہ ہے, یہ قاعدہ ہے. امام الذہبی نے بھی یہی بات اپنی کتاب الکاشف میں اس راوی کے بارے میں کہی. میں ایک ایک بات بیان کرنا شروع کروں تو آپ کو ایک نہیں تین بجیں گے, لیکن چونکہ ہم کو جلدی ختم کرنا ہے اس لیے میں جلدی جلدی چل رہا ہوں. تو دوسرا راوی, پہلا راوی کون ہے, رواد ابن الجراح, یہ پہلا راوی ہے الحسن ابن ذکوان, یہ ضعیف ہے. نمبر دو دوسرا راوی ہے عامر ابن عبداللہ, یہ بھی راوی کیا ہے, ضعیف ہے. تو لگاتار دو راوی ضعیف ہوئے. نمبر تین رواد ابن الجراح, یہ تیسرا راوی ہے. اس کے بارے میں خود امام البخاری کہتے ہیں رواد ابن الجراح ابو عصام العسقلانی عن سفیان, یہ جو راوی ہے رواد ابن الجراح, اس کی کنیت ہے ابو عصام اور یہ عسقلانی ہے, سفیان سے روایت کرتا ہے. کان قد اختلط, اس کی یادداشت فیل ہو گئی تھی, اس کی یادداشت خراب ہو چکی تھی. لا یکاد ان یقوم حدیثه, اس کی حدیث قائم نہیں ہے, اس کی حدیث مضبوط نہیں ہے, ٹھہرتی نہیں. ایک آدمی کھڑا کرو گر جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, یہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, تو کیا ہے یہ, کمزور, اس میں جان نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی حدیث قائم نہیں ہے, اس کی حدیث مضبوط نہیں ہے. یہی بات ابن حجر نے کہی, یہی بات امام الذہبی نے کہی. تو امام بخاری کے نزدیک بھی یہ راوی کیا ہے, معتبر نہیں ہے. تو اس حدیث کی سند میں کتنے راوی ضعیف ہیں, تین, تین کے تین راوی سب کے سب کیا ہیں, ضعیف. تو ایک بھی راوی اگر ضعیف ہو, حدیث بیان کرنے والا ضعیف ہو, وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. اس میں کیا ہے, ایک دو تین, تین تین پرابلم ہے, تو یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے, نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے اس کے سپورٹ میں اور دو حدیثیں ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہو درس ختم ہونے کے بعد کوئی اور بول دے, تو پہلے اس کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں. اس کے سپورٹ میں دو حدیثیں ہیں, ایک حدیث مسند احمد میں ہے اور ایک حدیث حلیۃ الاولیاء میں ہے, جس کو ابو نعیم, ابو نعیم الاصفہانی نے ذکر کیا ہے. دونوں کا حال دیکھتے ہیں, یہ اس سے ڈینجر ہے, سپورٹ والے اور ڈینجر ہیں. دوسری حدیث ہے, اس کا دوسرا طریق ہے, اس طریق میں ایک راوی ہے مسند احمد کی جو سند ہے اس حدیث کی, اس حدیث کی سند میں ایک اور راوی ہے جو اور زیادہ ڈینجر ہے. اس کا نام کیا ہے, عبد الواحد, عبد الواحد ابن زید. مسند احمد کی سند میں عبد الواحد ابن زید نام کا راوی ہے. اس کا کیا حال ہے, ابن حبان اس کے بارے میں کہتے ہیں کان ممن غلب علیہ العبادہ, یہ راوی ایسا تھا بہت عبادت کرنے والا تھا, حتی غفل عن الاتقان, یہاں تک کہ حدیث کے بارے میں مضبوطی سے لاپرواہ ہو گیا ہے, حدیث کے بارے میں یہ آدمی مضبوط نہیں ہے. فَكَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ, تو اس کی حدیث میں آل فال منکر حدیثیں شامل ہو گئی, اس کی حدیث اس کی روایتیں جو بیان کرتا ہے اس میں کیا ہونے لگا, بہت غلطیاں کرنے لگا, بہت غلطیاں حدیث میں بیان کرنے لگا. امام البخاری اس کے بارے میں کہتے ہیں ترکوہ, محدثین نے اس راوی کو چھوڑ دیا, اس سے لینا ہی نہیں حدیث, ترکوہ اس کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اس سے حدیث مت لو. امام النسائی کہتے ہیں متروک الحدیث, یہ راوی متروک الحدیث ہے, سارے محدثین نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دیا, اس کو کیا کہتے ہیں متروک الحدیث. یہ میزان الاعتدال میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کے سپورٹ میں جو حدیث ہے وہ اس سے زیادہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسا راوی ہے عبداللہ ابن زید, عبدالواحد ابن زید, جو کہ کیا ہے متروک الحدیث ہے. اور ایک سند ہے اس کی جو حلیت الاولیاء میں ابو نعیم نے ذکر کی ہے, اس حدیث کی سند میں ایک اور راوی ہے, اس کا نام ہے عطا ابن عجلان, عطا ابن عجلان. اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیے, اس کا عمل نامہ کیا ہے, اس راوی کے بارے میں عطا ابن عجلان الحنفی ابو محمد البصری العطار, یہ پورا اس کا ٹوٹل نام ہے. ابن معین اس کے بارے میں کہتے ہیں لیس بشیء کذاب, لیس بشیء اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کذاب ہے, ایک نمبر کا جھوٹا ہے. حدیث لیں گے ایک دم نہایت جھوٹا ہے, جھوٹا کہیں کا, ایک دم جھوٹا آدمی ہے. اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کان یودع له الحدیث فیحدث به, اس کے لیے لوگ حدیث گھڑ گھڑ کے اس کو دیتے تھے اور وہ گھڑی ہوئی حدیث یہ بیان کرتا تھا. تو یہ راوی کیا ہے, حدیث جھوٹی حدیث بیان کرنے والا راوی ہے. اور خود اس کے بارے میں ابن معین جو بہت بڑے محدث ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیا ہے لیس بشیء, اس کی کوئی اوقات نہیں حدیث کی فن میں ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے. امام البخاری کہتے ہیں منکر الحدیث, اپنی کتاب تاریخ کبیر میں انہوں نے یہ قول ذکر کیا ہے. اور امام الذہبی اس راوی کے بارے میں عطا ابن عجلان کے بارے میں کہتے ہیں واہن, واہیات راوی ہے. اتہمہ بعض الائمہ, بعض ائمہ نے اس پر جھوٹ گھڑنے کی تہمت لگائی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والا راوی, اس کی حدیث سپورٹ میں بھی چلے گی نہیں. تو یہ پہلی حدیث کا حال ہے, تو یہ حدیث کسی بھی اعتبار سے قابل اعتبار نہیں. کوئی بولے گا نہیں ہمارے پاس یہ چھوڑو, یہ ہماری نہیں, ہمارے پاس بخاری کی حدیث ہے. اس سلسلے میں کیا ہے, بخاری کی حدیث ہے, آپ کی بخاری ہماری بھی بخاری ہے, آپ کو بخاری چلتی ہے ہم بخاری کی حدیث دیں گے, مانتے کہ نہیں مانتے, دیکھو کیا حدیث ہے. امت میں شرک کا وجود نہیں ہوگا کے سلسلے میں بخاری سے بعض لوگوں نے حدیث بیان کی ہے. تو آپ دیکھیں جو پہلی دو باتیں میں نے بیان کی تھی, اہل باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ایسی دلیل دیتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے, یا پھر کیا کرتے ہیں, ایسی دلیل دیتے ہیں جو خود معتبر ہوتی ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے غلط بات ہیں, صحیح طور سے اس کو نہیں سمجھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ صحیح حدیث کون سی ہے. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں, صحابی ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے, فصلى على اهل احد صلاته على الميت, تو آپ نے اہل احد پر جنازے کی نماز پڑھی, ویسے نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھتے ہیں, احد کے جو شہداء تھے ان پر نماز پڑھی. ثم انصرف الى المنبر, پھر آپ منبر کے پاس لوٹے, بعضوں نے کہا منبر باہر نکالا گیا, اس کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے, آپ منبر پر واپس آئے. فقال انی فرت لکم وانا شہید علیکم, اور آپ نے کہا میں تمہارے لیے فرت ہوں, فرت فرت کے معنی ہوتا ہے پہلے جا کر اچھے کام کی تیاری کرنے والا ہے, جیسے کوئی پہلے پہل کہیں چلا جائے اور ساری سیٹنگ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں فرت, میں تمہارے لیے فرت ہوں. فرت کس اعتبار سے, حوض کوثر کے اعتبار سے, پہلے جا کر تمہارے لیے سب میں سیٹ کروں گا. وانا شہید علیکم, اور میں تم پر گواہ ہوں, میں تم پر گواہ. وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، اور اللہ کی قسم اس وقت میں حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں حوض کو دیکھ رہا ہوں. وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا آپ نے فرمایا مجھ کو زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں، مجھ کو زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں. وانی اور میں، وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اور مجھ کو اللہ کی قسم اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، میرے بعد شرک کرو گے، اس چیز کا مجھ کو ڈر نہیں. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد خزانوں میں، حکومتوں میں، عہدوں میں، دنیا میں تم ایک دوسرے پر حرص کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے سے دنیا میں کمپٹیشن کرو گے، دنیا کی حرص تم پر چھا جائے گی، مجھ کو اس بات کا ڈر ہے، تمہارے اندر دنیا کی حرص آ جائے گی، یہ ڈر ہے. یہ ڈر مجھ کو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. بولے مل گئی نا دلیل. امام البخاری نے الجنائز میں اس کو روایت کیا ہے، اپنی کتاب صحیح البخاری میں، کتاب الجنائز میں امام البخاری نے حدیث بیان کی ہے. تو اب اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے دو باتیں بیان کی. ایک، مجھ کو اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ اور دنیا کی حرص کرنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو. تو اب بعض لوگوں نے کہا آپ اور کیا چاہیے، آپ اس میں کیا ہے، مجھے ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، تو ڈر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر شرک کا ڈر نہیں ہے، تو کیا ثابت ہو گیا؟ نہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود حنفی علماء جن کو مانتے ہیں اور شافعی علماء جن کو مانتے ہیں، ان کو یہ حدیث کچھ الگ سمجھی یا ایسی سمجھی، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کو بے آئینی ہی اس طرح ماننے میں پرابلم کیا ہوتا ہے. دیکھیے، ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں کہا، کہتے ہیں قوله ما اخاف علیکم ان تشرکوا، مجھے ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، کہتے ہیں ای علی مجموعکم، یعنی مجھے ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک کرنے لگ جائے، ٹوٹل کے بارے میں ڈر نہیں ہے. ابن حجر کیا کہتے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت کے بارے میں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک کرنے لگ جائے. ای علی مجموعکم لان ذلک قد وقع من البعض اعاذنا اللہ تعالی، کہتے اس لیے کہ امت کے بعض افراد میں یہ چیز پائی گئی کہ امت کے بعض افراد شرک میں پڑ گئے. تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت میں ایک بھی مسلمان شرک نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم پر مجھ کو ڈر نہیں ہے، یعنی پوری امت شرک کرنے لگ جائے مجھ کو ڈر نہیں ہے، ہاں بعض شرک کر سکتے ہیں. تو ابن حجر عسقلانی، ان کو شافعی بہت مانتے ہیں اور یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو یہ اس سے یہ مطلب لے رہے ہیں. کوئی بولے ہم تو شافعی نہیں ہیں، ٹھیک ہے حنفی ہیں. آئیے علامہ عینی کیا کہتے ہیں، علامہ عینی تو حنفی ہیں، عمدۃ القاری میں اگزیکٹلی یہی جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے. کیا کہتے ہیں، قوله ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ. کہتے معناہ، اس کا معنی کیا ہے، ای علی مجموعکم، مجھ کو ساری امت پر ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں پڑ جائے، یہ ڈر مجھ کو نہیں ہے. لان ذلک قد وقع من البعض والعیاذ باللہ تعالی، اس لیے کہ امت کے بعض افراد میں شرک آیا، بعض افراد شرک میں پڑے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کون کہہ رہا ہے، علامہ عینی، یہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کی کتاب ہے عمدۃ القاری، یہ بخاری کی شرح ہے. تو بخاری کے دو شارح ہیں، کون، ایک ابن حجر فتح الباری میں اور دو علامہ عینی. ایک کو شافعی کہا جاتا ہے، جو کہ خود مجتہد تھے لیکن ان کو شافعی کہا جاتا ہے، اور دوسرے علامہ عینی جو حنفی ہیں، حنفی شافعی دونوں کہہ رہے ہیں. کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ امت میں شرک آیا. ہاں مطلب یہ ہے کہ پوری کے پوری امت شرک میں نہیں پڑے گی. یہی بات اور دو حنفی شافعی, ایک امام النووی, انہوں نے مسلم کی شرح میں یہی بات کہی, اور اسی طرح سے مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے ملا علی قاری, انہوں نے بھی یہ بات کہی. تو ٹوٹل دو حنفی دو شافعی ہیں اگر ان کو شافعی شمار کیا جائے. تو چار چار بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے بخاری مسلم کی شرح کی ہے اور مشکات کی شرح لکھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے, بڑے بڑے ٹاپ لیول کے عالم ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے. بعض امت کے افراد شرک میں پڑے ہیں, لیکن کوئی کہہ سکتا ہم کو شرح نہیں چاہیے. ایسے وقت میں کیسا ہے بہت سارے لوگ شرح نہیں چاہیے بولتے ہیں, ہم کو حدیث ملی بس, اور جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں بولتے ہیں دیکھو بڑوں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, حدیث کو ہم دیکھتے ہیں. اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ ٹوٹل پوری کی پوری امت کے بارے میں یہ حدیث, تو اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں. تو اگر پہلے کو ٹوٹل کے لیے لیا جائے, سمجھئے تھوڑا سا بعض اوقات لوگوں کو مشکل ہو جاتا, آنکھیں باریک ہو جاتی لوگ کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے اس لیے کہ آگے اس کو بہت سارے دائیوں کو یہ فیس کرنا ہے. حدیث میں امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا, تم جس کو شرک بول رہے ہو شرک ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے بتایا شرک آ نہیں سکتا امت میں, یہ شرک نہیں ہے, تم کو لگ رہا شرک. تو ہم درگاہ پہ سجدے کر رہے شرک نہیں ہے, کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے, تو شرک ہے ہی نہیں, مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور آگے بتا رہا ہوں میں اس کو, تو پورا بہت زیادہ ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث ٹوٹل کے بارے میں ہے, تو دونوں باتوں کو ٹوٹل کے بارے میں ماننا پڑے گا. تیار ہے اس کے لیے؟ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی ہرس میں پڑ کے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگو. تو اگر آپ پہلے کو ٹوٹل کے بارے میں مانتے تو دوسرے کو بھی ٹوٹل کے بارے میں ماننا پڑے گا. یعنی اگر یہ مطلب لیا جائے مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت کا کوئی بھی فرد شرک کرے, ساری کی ساری امت شرک سے محفوظ ہے, اگر یہ مطلب لیا جائے تو بعد والے کے بارے میں ماننا پڑے گا, ساری کی ساری امت دنیا کی ہرس میں پڑ جائے گی. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں امام, اولیاء اللہ, سب دنیا میں بھاگنے والے بن جائیں گے. ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. بولے وہ سب تھوڑی, تھوڑے لوگ جائیں گے, تھوڑے لوگ نہیں جائیں گے. بولے نمبر ٹو کے بارے میں پارٹیشن ہے, نمبر ون کے بارے میں پارٹیشن کیوں نہیں ہے؟ یعنی پہلے کو اگر ماننا پڑے سب محفوظ رہیں گے, تو دوسرے کے بارے میں ماننا پڑے گا سب کے سب اس میں پڑیں گے. تو پہلے میں ٹوٹل مانتے ہو تو دوسرے میں بھی ٹوٹل مانو. تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. یہ مطلب لیں گے اس میں؟ مجھے ڈر ہے. کس پہ ڈر ہے؟ صحابہ پہ ڈر ہے, تابعین پہ ڈر ہے, سارے اولیاء پہ ڈر ہے. کس پہ ڈر ہے؟ بولے نہیں وہ برے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. تو یہ بھی تو برے لوگوں کے بارے میں نہیں, اچھے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. کہ آپ اگر پارٹیشن اچھے برے کا دوسرے میں کر رہے ہو تو پہلے میں بھی آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے یہ جو علماء ہیں ان کو سمجھتا تھا, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, بعض لوگ پڑھیں گے بعض لوگ نہیں پڑھیں گے, اچھے لوگ شرک میں نہیں جائیں گے لیکن برے لوگ شرک میں جائیں گے, کیونکہ بعد والا حصہ بھی ویسا ہی ماننا پڑے گا. ہم کو کوئی پرابلم نہیں آتا, ہم کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں نہیں جائے گی لیکن کچھ لوگ جائیں گے, اسی طرح سے بعد میں پوری کی پوری امت دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گی, کچھ بھاگے گی. تو دونوں کو ایسا ماننے میں اولیاء کی شان میں گستاخی سے ہم بچ جاتے ہیں. لیکن اگر ٹوٹل مان لیتے ہیں تو سارے اولیاء کی شان میں ہم گستاخی کرنے والے بنتے ہیں, کہ ہم بولتے ہیں پوری کی پوری امت کیا ہوگی, دنیا کی ہرس میں پڑ جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس حدیث کو اس طرح سے سمجھ لیے. اور آگے جا کے آپ دیکھیں, اگر یہ بات ہم مان لیں کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے, تو آپ دیکھیں آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے, مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں مورتیاں بٹھاتے ہیں اور ان کے آگے ناچتے ہیں, اور خاندان میں ان لوگوں کا ہے کہ نہیں, ناچنے گانے والے ہیں کہ نہیں کچھ ایسے, مسلمان ہیں ہم, کون ہیں؟ مسلمان ہیں, لیکن شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں, سیاست کے فیلڈ میں, کسی اور فیلڈ میں ہیں, وہ کسی نہ کسی اعتبار سے جھکتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اور اس کو کچھ فریڈم سمجھتے ہیں, برابری سمجھتے ہیں. ہم سیکولر ہیں لیکن مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایسے کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج کتنے لوگ ہیں, آج کتنے گاؤں دیہات ہیں, نام کیا ہے؟ محمد. کیوں؟ باپ نے رکھا بھائی, لیکن سر کہاں جھکا رہا؟ بت کے آگے, مندر میں جا کے جھکا رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے دیہاتوں کے اندر آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آج امت میں چیز پائی جاتی ہے, آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی مجنون یا ایک ایسا آدمی جس کو زمین پہ کیا چل رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے, وہی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں میں شرک نہیں آ سکتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان جہالت کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کام کر بیٹھے جو شرک ہو. ضروری نہیں کہ ہم اس کو مشرک قرار دے دیں, اسلام سے باہر کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں یہ شرک ہے, اور وہ ایسا عمل کرے جو شرکیہ ہو. تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے, لیکن اس نے جو کیا اس کو شرک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ شرک کہیں گے. یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہمارا کہنا ہے کہ یہ مسلمان ہے لیکن جہالت میں اس نے شرکیہ عمل کیا. لیکن لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بولنے کا نہیں, مسلمان جو بھی کرتا وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان جہالت کی وجہ سے شرکی عمل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا, ایسا بعد میں نہیں ہو سکتا. نبی کی موجودگی میں ہو رہا ہے, بعد میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ بتائیے, ایک آدمی ہے, ایک آدمی کو مشرک بولنا ایک الگ چیز ہے, اور مسلمان ہے جہالت میں شرک کر بیٹھنا ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر, ایک آدمی غلطی سے پانی سمجھ کے شراب پی لیا, اس نے, اس کو شرابی بولیں گے آپ؟ بولیے تو شرابی ہے, بہت ڈینجر آدمی ہے, غلطی سے پیا بھائی اس نے. لیکن دوسرا آدمی کیا ہو رہا؟ غلطی سے پیا تو شراب نہیں ہے. ہاں, جان بوجھ کے پیا تو شراب ہے. ایسا ہوتا؟ ایک آدمی غلطی سے شراب پی جائے تو کیا پیا بولیں گے آپ؟ آب زمزم پیا؟ بولے غلطی سے پیا نا, شراب پیزا ہو سکتا ہو, وہ شراب ہی نہیں تو یہ شراب بھی نہیں. ایسا ہوتا؟ بولے بھائی یہ شرابی آدمی نہیں, بہت نیک آدمی, مولا نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا کیے, ہوٹل میں گئے, کسی نے گلاس لا کے رکھ دیا, پی لیے, جم برابر جم شرابی. تو وہ شراب ہے, شراب ہی اس نے پی, لیکن یہ آدمی شرابی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک مسلمان ہے, غلطی سے شرک کر سکتا ہے, وہ شرک ہی رہے گا لیکن یہ مشرک نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا ہو سکتا کیا؟ لوگ بولتے ایسا نہیں ہو سکتا, مسلمان کبھی شرکی عمل کر ہی نہیں سکتا, نہ جان بوجھ کے نہ غلطی سے. یہ کہاں سے لایا؟ یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے, اس سے ہٹ کے ہے کہ امت میں ایسے افراد ہوں گے جو غلطی سے شرک کریں گے, اور ایسے بھی ہوں گے جو جان بوجھ کے شرک کر کے اسلام سے نکل جائیں گے. کون بولتا ہے ایسا؟ آئیے آج کے درس میں اسی کا جائزہ ہم لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, آج اتنے بگڑے دور میں نہیں ہوگا, اور اتنے پاکیزہ دور میں ہوتا تھا کہ کہاں کی پیاری بات کوئی آدمی لایا ہے. یعنی اتنے پاکیزہ دور میں, نبی کے دور میں ہو رہا ہے, اور آج نہیں ہو سکتا ہے؟ آج ہو سکتا ہے. دیکھیے کیسا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, یہ پہلی فصل ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات ایسی چیز ہوتی تھی اور آپ صحابہ کو اس سے منع کرتے تھے. تو وہاں ایسا ہوا نہیں, جانتے تھے, آپ نے ان کو مشرک نہیں کہا, لیکن ان کو سکھایا نہیں تھا, یا ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کوئی بات کہ یہ بھی شرک ہوتا ہے, کیونکہ وہ تعلیم کے دور میں تھے, وہ علم حاصل کرنے کے دور میں تھے. بارہا ان سے ایسی چیز ہوتی تھی, آپ بتاتے تھے دیکھو یہ شرک ہے, یہ مت کرنا. تو ایسا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, آج بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے منع کیا, آج بھی منع کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ابن عباس کہتے ہیں, ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم, ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ما شاء الله وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو اللہ اور آپ چاہیں, تو یہ کیا کر دیا اس نے؟ جوڑی کر دیا, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, یعنی دونوں چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا, اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. اللہ کے برابر کرنا کیا ہے؟ ارے شرک کیسا ہو سکتا ہے اتنے اچھے دور میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ ان صحابی کی زبان سے، اس شخص کی زبان سے ایک ایسی بات نکلی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے برابر قرار دینے کو اس طرح سے قرار دیا کہ اس نے اللہ کے برابر کر دیا نبی کو. اور آپ نے کہا بلکہ یوں کہ آپ نے مشرک کا فتویٰ ان پہ نہیں لگایا، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ کیا ہے تمہارا جملہ، مجھ کو اللہ کے برابر کرنے والا جملہ، یعنی یہ کیا ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے، تو آپ نے منع کر دیا. تو اس زمانے میں ہو سکتا، آج نہیں ہو سکتا، آج بھی ہو سکتا. اس کو امام احمد نے، امام البخاری نے الادب میں، ابن ماجہ، بیہقی اور طبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. اور ایک روایت دیکھیے، حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں ان رجلا من المسلمین رأى فی النوم، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا، انہ لقی رجلا من اہل الکتاب، کہ ایک اہل کتاب، کتابی یہودی یا نصرانی سے اس کی ملاقات ہوئی قائم خواب میں. فقال نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون، لولا انکم تشرکون. اس کتابی نے کیا کہا؟ تم کتنے اچھے لوگ ہو، کاش کہ تم شرک نہیں کرتے. مسلمان کے خواب میں کون آ رہا ہے؟ یہودی یا نصرانی، اور کیا کہہ رہا ہے؟ تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں، کاش کہ تم شرک نہیں کرتے، اگر تم شرک نہیں کرتے تو بہت اچھے لوگ تھے. تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اب خواب آیا ان کو، وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا. فقال اما والله ان كنت لاعرفها لكم، آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہ بات تم میں محسوس ہوئی تھی، یعنی آپ بھی منع کرنے والے تھے. آپ نے فرمایا قولوا ما شاء اللہ ثم شاء محمد، تو تم یوں کہا کرو جو اللہ چاہے پھر محمد چاہے، یعنی اللہ اور محمد چاہے برابر مت کرو، اللہ چاہے وہ ہوگا، بعد میں مخلوق کا نام تم لے سکتے ہو، اللہ کے ساتھ مخلوق کا نام تم لے سکتے نہیں لے سکتے. تو اس میں آپ نے ان کو کہا یہ غلط ہے، یہ بات ایسی نہیں، یہ شرک ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کہا نہیں، آپ نے اس پر اقرار کیا اور اصلاح کی. تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات کلمات میں بھی شرک ہوتا ہے، اور نبی کو اللہ کے برابر کرنا ہوتا ہے. اس زمانے میں ہوا، اور آپ نے کیا کیا؟ اس کی اصلاح کی. وہ سیکھ رہے تھے، آپ ان کو بتاتے جاتے تھے، وہ اپنی اصلاح کرتے جاتے تھے. اس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. نمبر دو، ربیع بنت معاون رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا تبنی علی، میرے نکاح کے اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، گھر تشریف لائے. فجلس علی فراشی کا مجلسی کا منی، اور کہتی ہیں کہ جیسے تم بیٹھے ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. وجویریات یضربن بالدف، اور کچھ بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھی، دف عربی میں اس کو کہتے ہیں، دف بجا رہی تھی، وہ ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو دف بجا آپ کو معلوم ہوگا. یندبن من قتل من آبائهن یوم بدر، اور وہ کچھ گیت گا رہی تھی بدر کی جنگ میں، ان کے رشتہ داروں میں سے جو لوگ قتل ہوئے تھے اسلام کی جنگ میں، ان کی شان میں کچھ شعر پڑ رہی تھی بچیاں. حتی قالت جاریہ، یہاں تک کہ اس بچی نے ایک جملہ کہا اپنے شعر میں، کیا جملہ تھا؟ وفینا نبی یعلم ما فی غد، اور ہمارے ہاں ایک نبی ہے، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا کا علم رکھتا ہے، کل کیا ہوگا اس کو معلوم ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہکذا، آپ نے اس بچی سے کیا کہا؟ ایسا مت بولنا، ایسا مت کہنا، لا تقولی ہکذا، وقولی ما کنتی تقولین، اس سے پہلے جو تو بول رہی تھی وہی بولتی رہی, یہ مت بولنا. اس کو امام البخاری نے المغازی میں ذکر کیا, صحیح بخاری میں. اور ابن ماجہ کے الفاظ اور واضح ہیں. ابن ماجہ کے الفاظ کیا ہیں؟ فقال اما هذا فلا تقولوا, یہ مت بولو, ایسا مت بولو کہ ہمارے بیچ ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے, غیب کا علم رکھتا ہے, ایسا نہیں بولنا, ایسا مت بولو. ما يعلم ما في غد الا الله, کل میں کیا ہے, کل کیا ہونے والا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, ایسا دعویٰ کسی اور کے بارے میں کرنا کہ وہ بھی جانتا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ کے خصائص میں, چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو یا عبادت کے اعتبار سے ہو, اللہ کی صفات کے اعتبار سے ہو, اللہ کی صفت میں شریک کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. یہ اللہ کی صفت علم میں شریک کرنا ہے کہ کل کیا ہوگا جانتا ہے. آپ فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. تو یہ جملہ شرکیہ تھا, آپ نے کیا کہا؟ ایسا مت بولو. ایک غلطی ہوئی, آپ نے فوراً اس کی اصلاح کی. آپ کے دور میں ایسا ہوا, آپ نے اصلاح کی. بات کے دور میں نہیں ہو سکتا. آج بھی لوگ بول رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. اس زمانے میں کہا گیا, آپ نے اس کو کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور آج اگر بولے تو پٹائی, آج اگر کوئی بولے تو پٹائی, وہی حدیث بیان کر تو پٹائی. کیسا دور آ گیا تھا, حدیث بولو مار کھاؤ, اور قوالی گاؤ پیسہ کماؤ. نمبر تین, یہ ہوا قولی شرک. اس زمانے میں ہوا, آپ نے اصلاح کی. ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا, آپ سکھاتے جاتے تھے, سیکھتے جاتے. کوئی یہ فتوا نہ لگ, دیکھو یہ صحابہ کو مشرک بول رہے, ایسا نہیں ہے. میں نے بتا دیا آپ کو کہ انجانے میں ایک آدمی سے کچھ ایسی بات ہو سکتی, وہ مشرک نہیں ہوتا ہے اس سے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لما قدم معاذ بن الشام, معاذ بن جبل جب شام سے لوٹے, صحابی ہیں یہ, سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, آتے انہوں نے پہلے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آتے کیا کیا؟ سجدہ کیا. قال ما هذا يا معاذ, آپ نے کہا معاذ کیا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ ما هذا, قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم, میں شام گیا, وہاں دیکھا وہاں کے جو بھی لیڈر, وہاں کے عبادت جن کو بڑے مانتے ہیں, عالم مانتے ہیں, لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں. فوددت في نفسي ان نفعل ذلك, میرے بھی دل میں آیا ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کریں گے. ان کو دیکھا یہ لوگ ان کے اپنے اپنے بڑوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں, مجھ کو لگا یہ عمل آپ کے لیے ہم کریں تو کتنا اچھا ہوگا. تو میرے دل میں کیا آیا, ہم آپ کو سجدہ کریں گے. تعظیم ان کی وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ تعظیم کے لائق بندوں میں. میرے دل میں آیا چلو ہم ہمارے نبی کو سجدہ کریں گے جا کے. آتے ہی میں نے سجدہ کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تفعلوا, آپ نے کیا کہا؟ ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ, اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر حکم دیتا تو دیتا, نہیں دیا. فلا تفعلوا, ایسا مت کرو. اس کو ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اور بھی روایت میں آیا کہ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر, کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. اس حدیث میں کیا ہوا, صحابی ہیں, آتے ہی کس کو سجدہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے کیا کہا؟ ہاں عبادت کریں گا تو مت کر, ہاں تعظیم کا ہوگا تو کر, ایسا کہا. بہت سارے کیا کہتے ہیں, ہم سجدہ نہیں کرتے, یہ تعظیم کا سجدہ ہے, اللہ معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی بات کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ ہم بول رہے ہیں نا. یہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت کا تھا, یہ تعظیم کا تھا. عبادت کا تو کرنا ہی نہیں ہے, تعظیم کا بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا عمل جو اسلام میں جائز نہیں, جو شرکیہ عمل ہے, صحابی نے کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی, بتا ایسا نہیں چلتا اسلام میں. اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں کیا, سیکھ گئے, نہیں کیا. تو یہ تیسری دلیل تھی کہ آپ کے دور میں خود ہوتا تھا, بعد میں نہیں ہو سکتا. سکھانے والا موجود ہے, نبی کا دور ہے, اس میں ہو سکتا ہے. بعد کے دور میں جب جہالت عام ہو جائے, کوئی سکھانے والا نہیں, بتانے والا نہیں, اور امت ایک دم پاک, کوئی شرک نہیں کرتا, کیا بات ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے. کوئی آدمی سمجھدار آدمی کو بھی نہیں اس میں یہ سمجھ جائے گا فوراً. نمبر چار, ابی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عنقی صلیب، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی، کراس جو کرسچن لگاتے ہیں، یہ پہلے کرسچن تھے پھر ہو گئے مسلمان، تو عیسائی تو چھوڑ بھی لیکن گلے میں کیا تھا؟ کراس، بہت اچھا لگتا ہے گلے میں لٹکا ہوا. آج بھی ہمارے بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں، فیشن کے لیے گلے میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ کان میں پہنتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے گلے میں صلیب تھی. فقال یا عدی القی ھذا الوثن من عنقک، اے عدی اپنے گلے سے یہ بت یہ وثن نکال کے پھینک. مسلمان ہے لیکن گلے میں کیا ہے؟ وثن ہے، کا نکال کے پھینک. آپ نے نہیں کہا تو مشرک ہوگا، قتل کرو اس کو، سکھانا پڑے گا. آج بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فتوی دینا شروع کرتے پبلک کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوی دے رہے ہیں، آپ سکھا رہے ہیں، آپ سکھائیے، فتوی مت دیجیے، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا. اب آپ سکھائیے، اصلاح کیجیے. یا عدی القی ھذا الوثن من عنقک، کہتے وانتہیت الیہ وہو یقرأ سورۃ براءہ، میں آپ کے قریب گیا تو میں نے سنا آپ سورۃ براءہ پڑھ رہے تھے، یعنی سورہ التوبہ پڑھ رہے تھے. حتى اتى على هذه الايه، یہاں تک کہ پڑھتے 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 آپ اس آیت پر پہنچے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انہوں نے اپنے احبار کو، عالموں کو اور رہبان کو، اپنے پیروں کو، درویشوں کو، اپنے زاہدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. کس نے؟ یہود و نصارہ نے. قال فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انا لم نتخذهم اربابا، ہم ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے. قال بلا، بلکہ ایسا تھا، تم مانتے تھے. الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونه، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حرام کی بھی چیز کو تمہارے عالم حلال کرتے تھے تو تم بھی حلال ماننے لگ جاتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حلال کو وہ حرام کرتے تو تم بھی حرام ماننے لگ جاتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ قلت بلا، فقلت بلا، میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا. تو آپ نے کیا کہا؟ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی ان کی عبادت کرنا ہے. آج مسلمانوں میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو گلے میں ریچھ کے بال، ریچھ کے دانت، اور بس چلے تو گھوڑے کی نال بھی باندھ لے مسلمان اور بھاگنا شروع کرے، کالی گڑیا اور کیا کچھ نہیں، ناڑے، کڑے، دھاگے، انگوٹیاں، عقیقے بہت مہنگی ہے، ایکسیڈنٹ کے پہلے ٹوٹ جاتی، معلوم پڑتا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. کوئی پائلٹ آپ بتائیے، پائلٹ وہ چھوڑ کے چلاؤ، پہنو عقیقے انگوٹھی، کیا ہے گاڑی چلانے ہاتھ چھوڑ کے چلاؤ، حقیقی انگوٹھی پہنا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ٹریفک پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی دنیا میں، سب کو ایک ایک حقیقی انگوٹھی پہنا ہو، بس ختم، حقیقی انٹرنیشنل. کیا ہے یہ؟ ان کے گلے میں کیا تھا؟ کراس تھا، مسلمان ہے لیکن گلے میں ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے. اور آج مسلمان کتنے ہیں جو آج عالموں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ عالم حدیث کے خلاف بولے عالم کی بات مانیں گے، عالم حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، مان لیتے ہیں اس کی بات. پیر صاحب بولے چلتا، عورتیں پاؤں دبائے تو بھی چلتا، کوئی پردہ نہیں ہے، بیٹی کی جیسی ہے، یہ کہاں سے آیا نیا نسب، بیٹی کی جیسی ہے. اور اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی بولے برداشت کرے گا نہیں، وہ بھی بیٹی کی جیسی ہے، لیکن اس کو برابر دور رکھے گا سب سے. لیکن دوسروں کی بہو بیٹیاں ہیں، پیر صاحب کے پاؤں دبا رہی ہیں، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی ہے. یہ سب حرام چیزیں ہیں اسلام میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں آپ کے پاس آتی تھی، آپ کبھی ان سے مصافحہ بیعت کے لیے نہیں کرتے تھے، ہاں مردوں کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے بیعت کرتے تھے، وہ بھی بیعت ایسی یہاں کی نہیں ہوتی تھی، وہ الگ بیعت تھی جس کو کسی اور درس میں ذکر کروں گا. تو جامع بیان العلم میں اور امام ترمذی وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا یہ حدیث، اس سے معلوم ہوا کہ وہ صحابی مسلمان ہونے کے باوجود ان کے گلے میں وثن کراس تھا، جو کہ شرک ہے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. نمبر پانچ، عقبہ ابن عامر الجہنی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ راہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، کچھ لوگ آئے، فبایع تسعۃ وامسک عن واحد، آپ نے نو سے بیعت لی, نو سے بیعت کی اور ایک سے آپ نے بیعت نہیں کی. بیعت ہاتھ میں ہاتھ لے کر وعدہ کرنا ہوتا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ کے بعد صحابہ, وہ صحابی جو حاکم ہوتے تھے, خلیفہ کرتے ہیں. پیر صاحب کی بیعت اسلام میں نہیں ہے, بیعت پہ الگ سے ہم کسی دن دیکھیں گے, ٹائم نہیں اپنے پاس. فقالو, تو آپ نے نو سے بیعت کی اور ایک سے نہیں کی. فقالو یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول, بایعت تسعتا وترکت ہذا, آپ نے نو سے بیعت کی لیکن ایک کو چھوڑ دیا, کیا وجہ ہے؟ قال ان علیہ تمیمہ, اس کے اوپر تمیمہ ہے, اس کے اوپر تعویذ لٹکا ہوا ہے, آپ نے اس سے بیعت ہی نہیں کی. فادخل یدہ فقطعها فبایعه, اس آدمی نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالا اور اس کو توڑ دیا, کاٹ دیا اس تعویذ کو اور اس کو نکال کے ڈال دیا, تو اس کے بعد آپ نے اس شخص سے بیعت لی. جب تک کہ تمیمہ گلے میں تھا آپ نے بیعت کی نہیں, جب تمیمہ نکالا گیا تو آپ نے بیعت کی. اور آپ نے اس کے بعد میں کیا کہا؟ من علق تمیمتن فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. وہ صحابی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو کلمہ پڑھایا نہیں, بیعت کرنے کے لیے آئے تھے, وہ مسلمان تھے لیکن گلے میں کیا تھا؟ تمیمہ تھا, نہیں معلوم. تو آپ نے بیعت نہیں کی بتانے کے لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے, پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ یہ چیز کیا ہے, اس پہ تمیمہ ہے. جب انہوں نے تمیمہ نکال دیا گلے سے تب جا کے آپ نے بیعت کی, اور آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو مسلمان ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سے اس طرح کی چیزوں کا صدور ہو سکتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے. اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ پانچ مثالیں تھیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اس دور میں بھی انجانے میں بعض مسلمانوں سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی تھیں جس پر اسلام نے شرک کا حکم لگایا ہے. تو کیا بات کے دور میں نہیں ہو سکتی ہیں؟ بات کے دور میں منباب اولا ہو سکتی ہے, اس لیے کہ خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں, بہترین دور میں اس طرح سے ہو سکتا ہے, تو بات کے بدترین دور میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ پانچ دلیلیں ہم کو ملی ہیں. اور آگے آتے ہیں, بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا حکم لگایا ہے, اور وہ اعمال آج مسلمانوں میں پائے جائے. یہ پہلا حصہ ختم ہوا, اب ہم دوسرا حصہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اعمال ہیں جن میں ایک مسلمان پڑھ سکتا ہے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا حکم لگایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. نمبر ایک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا ہے. آدمی کے اور نماز کے, یعنی شرک اور کفر کے بیچ میں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی ایک آدمی نماز چھوڑ دے تو اس نے شرک کیا, اس نے کفر کیا. کیا آج مسلمانوں میں سے کئی لوگ نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ چھوڑنے والے. تو کوئی آدمی کیا کہے گا, نہیں ہوا پھر بھی, حالانکہ وہ حدیث ہے تو یہ بھی تو حدیث ہے. اہل سنت والجماعت کا طریقہ, ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کی ایک ہی بات لے کے بھاگتے نہیں چھوٹتے, ہم ساری باتیں لیتے ہیں اور ساری باتوں کو جمع کر کے اس سے مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے دل میں جو بھی آیا وہ پھول لیا اور بھاگا, ہم پوری باتیں نبی کی لیتے. وما آتاکم رسول فخذو, جو کچھ رسول تم کو دے سب لو. یہ نہیں کہ تم کو جو اچھا لگتا ہو لو, سلیکشن کمیٹی نہیں بنانا ہے ہم کو, نبی کی ساری باتیں لینا ہے, چاہے وہ سمجھ میں آئے نہیں آئے, چاہے وہ پسند آئے نہیں آئے, چاہے وہ عقل کے خلاف ہو بظاہر, کیونکہ اس کی عقل چھوٹی ہے تو خلاف ہی ہوگا. تو ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت میں, لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ, بندے اور شرک کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا ہی ہے, یہ حائل ہے اور کچھ نہیں, نماز کا چھوڑنا ہے بیچ میں. فاذا ترکھا فقد اشرک, جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا. تو معلوم ہوتا ہے آپ کے بعد شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, نماز چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا ہے کوئی, آپ بتائیے نماز چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں. پبلک کتنی ہے, ہمارے کتنا فیصد طبقہ مسلمانوں میں ہے جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے روزانہ فجر کی نماز کی پاپولیشن مسجد کے اندر, پھر جمعہ, عید کی نماز, یہ کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ, اسپیس سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, اسی بستی کے لوگ ہیں, لیکن کیا تھے, بزی تھے باقی اوقات میں, باقی دنوں میں تھوڑے بزی رہتے ہیں لوگ, بہت بزی لوگ ہیں یہ, ان کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے, ان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے, میچ کے لیے وقت ہے ان کے پاس, ان کے لیے تجارت کے لیے وقت ہے ان کے پاس, فلموں کے لیے وقت ہے ان کے پاس, اللہ کے لیے تھوڑا ٹائم, بہت بزی لوگ ہیں. قبر میں جانے کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, پھر فرشتوں کے لیے ٹائم ہے, خوب دھلائی وہاں پہ, اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں. تو آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں, تو کیا اس کو شرک قرار نہیں دیں گے؟ کوئی آدمی کسی کی ہمت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا, وہ کہے نہیں نہیں شرک نہیں کیا, کسی کی ہمت ہے نبی کے خلاف بولے نبی بولے شرک کیا, یہ کہے نہیں کیا. تو آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں, نماز کا چھوڑنا کیا ہے, شرک ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور آگے آئیے, ریا بھی شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے, ونحن نتذاکر المسیح الدجال, ہم مسیح الدجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. فقال الا اخبرکم بما هو اخف علیکم عندی, آپ نے فرمایا میں بتاؤں میرے نزدیک سب سے زیادہ تمہارے بارے میں ڈرنے کی چیز کیا ہے, بتاؤں, من المسیح الدجال, دجال سے بھی بڑھ کر. فقلنا بلا یا رسول اللہ, آپ صحابہ نے کہا, کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ آپ کس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. فقال الشرک الخفی, الشرک الخفی, چھپا ہوا شرک تمہارے بارے میں میں ڈرتا ہوں اس پر, الشرک الخفی, ان یقوم الرجل فیصلی, شرک خفی کیا ہے کہ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے, فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ, پھر نماز میں وہ دیکھے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے, اس کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو اور اچھا بنائے. یہ کیا ہے, یہ شرک ہے, یہ چھپا ہوا شرک ہے. بت کے آگے سجدہ کرے تو دکھ کے آئے گا, دیکھو بت کو سجدہ کر رہا ہے, لیکن قبلے رخ ہو کر با وضو ہو کے سجدہ اللہ کو کر رہا ہے, لیکن راضی کسی اور کو کرنا چاہتا ہے, جگہ کسی اور کے دل میں بنانا چاہتا ہے, جگہ کسی اور کے دل میں بنانا چاہتا ہے, مقام کسی اور کے ہاں بنانا چاہتا ہے. تو یہ کیا ہے, چھپا ہوا شرک ہے, عبادت اللہ کی رضا کسی اور کی ہے. کتنی عجیب چیز ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا, اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر اس چیز کا ہے کہ تم شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ. تو کیا ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے, لیکن دیکھیے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے کہا مجھے ڈر نہیں ہے, انہوں نے کس کو لیا تھا, ٹوٹل. اب یہاں ڈر ہے, میں ٹوٹل کو لیں گے, یعنی صحابہ بھی اس میں آتے, صحابہ اولیاء اللہ سب ریاکار تھے, مجھے ڈر ہے نا, مجھے تم پر ڈر ہے کہ تم دکھاوے کی نماز پڑھنے والے بنو گے. تو کون مراد ہے اس سے, سب. تو جیسا وہاں ہم نے لیا, سب نہیں کچھ چھوڑ کے باقی, یہاں بھی ہم کیا لیتے ہیں, مطلب سب نہیں کچھ چھوڑ کے باقی, سمجھ میں آئی بات. تو کچھ چھوڑ کے ہمیشہ اس میں موجود رہے گا, کیوں, اس لیے کہ باقی دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ اچھے رہیں گے, باقی لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے. تو بہرحال اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ امت کے بہت سے افراد دکھاوا کریں گے اور شرک خفی میں مبتلا ہوں گے, تو آپ کو ڈر تھا کہ آپ کے بعد بھی لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے. اور آگے آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیر اطیر اتو شرک, شگن لینا شرک ہے. آج مسلمان شگن لیتا کہ نہیں, شادی کے لیے نکاح کے لیے بیٹھیں گے تو بولتے ہیں اقرب ہے کہ ذرا دیکھو, کیلنڈر منگایا جاتا ہے, اس میں دیکھتے چاند کہاں ہے, تو چاند کے حساب سے ان کی لائف چینج ہونے والی ہے. اور بلی آگے سے گئی, کام نہیں ہوتا, چلو واپس گھر, دودھ گرا, بہت ڈینجر بات ہو گئی, دودھ گریا نے اشبھ ہونے والا کچھ تو. گھر پہ اگر کوا بولے, رات میں کتے بھونکے روئے, کوئی تو مرتا دکھتا آپ, کتا رویا تو لوگ کیا بولتے, کوئی مرنے والا دکھ رہا ہے. ایسی کئی باتیں ہیں. الو اگر بولے تو کسی کا نمبر لگنے والا ہے آپ کے. تو ایسی کئی باتیں ہیں. مسلمان آج اس طرح سے بد شگن لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, الطیرۃ الشرک. کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھیے, طوطے والے کے پاس بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے, ذرا ہاتھ میں دیکھو میرے کیا ہے, اس کو خود کے ہاتھ میں کیا معلوم نہیں ہے, پولیس آنے والی پکڑنے کو اس کو, اور آج جا کے بیوی خرچہ مانگنے والی کچھ دینے کے لیے ہے نہیں, تو دوسروں کے ہاتھ دیکھ کے بتاتا ہے کیا ہے, یہ شرک نہیں ہے. آج کتنے مسلمان کرتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا ہونے والا ہے, 12 ٹیم ہے نا پورے دنیا بھر میں, سارے لوگوں کو 12 ٹیم میں بانٹے لوگوں نے, اور اس کے حساب سے آج آپ کیا مہمان آئیں گے, آج آپ کی تقدیر چمکنے والی ہے, آج آپ کا دوست ملے گا, آج آپ کی لاٹری لگے گی, آج کچھ تو اچھا ہوگا, کچھ تو اچھا تو روزانہ ہوتا, کم سے کم کھانے کو تو ملا, کچھ تو اچھا ہمیشہ ہوتا, آدمی منتظر ہوتا ہے کچھ تو ہو تو ہاں دیکھو برابر ہوا ایسا. آج کتنے مسلمان ہیں جو شگن لیتے ہیں, بد شگنی لینا اور اس سے اپنے کام روک لینا کہ اگر دودھ گر جائے تو کچھ برا ہونے والا ہے اس لیے باہر مت جاؤ, کوئی جاتے جاتے پیچھے سے چھینکے تو کام بگڑنے والا ہے, بلی راستہ کراس کرے تو کام بگڑنے والا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب بد شگنی ہے, اس کو طیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, الطیرۃ شرک, ایسا شگن لینا کیا ہے, شرک ہے. اس کو امام ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے, اور آپ فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک, جس کو کسی شگن کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا کوئی کام کرنے سے رک گیا, یہ شگن ہو گیا بھائی اپنا رک جاؤ مت کرو, نکاح مت کرو محرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو اگر کسی شگن کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا کام روک لے تو اس نے کیا کیا, شرک کیا. آج کتنے لوگ کرتے ہیں ایسا, کیا بولنے کا ان کو, نہیں کیا تم نے شرک, آپ نے خود فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا, اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا اور ایسا ہی حدیث ہے. اسی طرح سے کاہن کی اور عراف کی بات کی تصدیق کرنا بھی شرک ہے. کاہن کون ہے, جو کسی چھپی ہوئی اگلی خبر کو بیان کرے. عراف کون ہے, جو کسی جگہ میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس کا ایڈریس بتائے, بچہ کھو گیا, گاڑی کھو گئی, کہاں ملے گی بابا, تو بابا بتاتے جاؤ ایک ہرے رنگ کا پیڑ ہے, ہرے پتے اس کے ہیں, یہاں سے 40 کلومیٹر جاؤ, وہاں سے 40 قدم وہاں جاؤ, اور وہاں جا کے کھودو تو تمہاری گاڑی ملے گی. تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایڈریس بتانے والا کوئی بھی چیز کا اس کو کیا کہتے ہیں, عراف. کاہن کس کو کہتے ہیں, کاہن ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے, عراف پلیس کے حساب سے ہوتا ہے. کاہن کہتا ہے دیکھو بابا میری تقدیر کب بدلے گی, 26 جنوری کو بدلے گی, 1 جنوری کو بدلے گی, پہلے رمضان کو بدلے گی, 15 شعبان کو بدلے گی, وہ ٹائم بتاتا ہے اس کا, لڑکا کب ہوگا, فلاں تاریخ کو ہوگا, 1 محرم کو ہوگا. تو اس طرح سے ٹائم کے حساب سے کوئی خبر دینے والا, کل کیا ہوگا, الیکشن میں کون جیتے گا, لاٹری کا کیا نمبر نکلے گا, اس طرح سے جو چیزیں بتانے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کاہن, جو چھپی ہوئی خبریں دیتا ہے. یہ سب شیطانوں کی مدد سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد, جو کسی عراف کے پاس جائے, کاہن کے پاس جائے, عراف یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لے, اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے, فقد كفر بما انزل على محمد, تو اس نے اس ساری چیز کا, اس دین کا انکار کیا, اس علم کا انکار کیا, اس قرآن و سنت کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو جاتے کہ نہیں, بابا کب ہوگا, لڑکا ہوگا کہ لڑکی, آج جاتے کہ نہیں جاتے, جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو ایسا جائے اور اس کی بات مانے, اس نے محمد پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. یہ شرک ہے, علم میں شرک ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا ہے. اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہے. اب کتنے مسلمان ہیں جو لڑتے لڑتے ماں قسم بولتے ہیں, کچھ لوگ بولتے بچے کی قسم, بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہوں میں نے چوری نہیں کیا. تو کتنے مسلمان ہیں قسم کھاتے, یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حلف منکم فقال فی حلفہ, جو تم میں سے قسم کھائے اور اپنی قسم میں قال فی حلفہ باللات والعزا فلیقل لا الہ الا اللہ. صحابہ پہلے لات عزا کو مانتے تھے, اب جب وہاں سے یہاں آئے اسلام میں آئے تو کبھی کبھی بے اختیار زبان سے نکل جاتا تھا لات اور عزا کی قسم, تو اب کیا وہ مشرک ہو جاتے تھے؟ نہیں. لیکن یہ کیا شرک تھا کہ نہیں تھا؟ یہ شرک تھا, لیکن انجانے میں اس طرح سے زبان سے نکل جاتا تھا. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو قسم کھائے اور اس کی زبان سے نکل جائے لات اور عزا کی قسم, تو فوراً وہ لا الہ الا اللہ کہے. وہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے انجانے میں کسی مسلمان کی زبان سے کسی اور کی قسم نکل سکتی ہے, یہ شرک ہے یا نہیں؟ اس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کل یمین یحلف بها دون اللہ شرک, ہر وہ قسم ہر وہ حلف جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے لیا جائے وہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کوئی کھاتا ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے. تو کیا مسلمان آج قسم نہیں کھاتے اللہ کے سوا کسی اور کی؟ کھاتے ہیں. تو کیا شرک نہیں ہے؟ امت بعد میں شرک میں پڑ سکتی ہے, ہاں سب لوگ نہیں پڑھیں گے, ٹوٹل کے ٹوٹل نہیں پڑھیں گے, لیکن کچھ لوگ ہمیشہ شرک میں مبتلا ہوں گے. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا حلف لیا, کسی اور کے نام کی قسم کھائی, اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا. تو یہ پانچ باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ بہت سارے اعمال ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا حکم لگایا ہے. آگے آئیے, آپ کوئی بول سکتا ہے یہ اس دور کا تھا, آپ کے بعد کا کیا ہے؟ صحابہ کے دور میں صحابہ نے بھی بعض اعمال پر شرک کا حکم لگایا ہے, آپ کے بعد بھی امت کے افراد میں صحابہ کے دور میں بعض لوگوں سے ایسی چیز ہو جاتی تھی جو شرکیہ ہوتی تھی, صحابہ اس پر ان کو ڈانٹتے تھے. آئیے دیکھتے اس کی کیا مثالیں ہیں. نمبر ایک, عبداللہ بن زبیر صحابی کہتے ہیں سابقنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فسبقتہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی یا اونٹوں کی مجھ سے دوڑ لگائی ہے, کمپٹیشن کون آگے جاتا, کون پہلے پہنچتا, تو ریس لگی. وہ یہ ریس نہیں جو یہاں چلتی ہے, یہ دوڑ تھی جو پریکٹس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے, جنگوں میں ان کو کام آتا تھا. سابقنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فسبقتہ, مجھ سے حضرت عمر نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گیا, میں جیت گیا. فقلت سبقتک والکعبہ, کہتے میں نے کہا کعبہ کی قسم میں آگے نکل گیا, میں جیت گیا. کس کی قسم؟ کعبہ کی. ثم سبقنی, پھر وہ میرے آگے نکلے. فقال سبقتک ورب الکعبہ, تو میں نے کیا کہا؟ میں تم سے آگے نکل گیا اور کعبہ کے رب کی قسم. اور کہتے ہیں فلما نزل اراد ضربی, جب ہم دونوں اپنے گھوڑے سے یا اونٹ سے اترے تو گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھ کو مارنے کے لیے گئے اور کہا اتحلف بالکعبہ, کعبہ کی قسم کھاتا ہے, کعبہ کی قسم مارنے کی, کعبہ کی قسم کھاتا, یعنی کعبہ کی قسم کھاتے ہیں اسلام میں, کس کی قسم کھاتے ہیں؟ کعبہ کے رب کی قسم. تو کعبہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے. تو کچھ غلط کام کیے نہیں تو ڈانٹ رہے کا ایک, یہ کام اسلام میں جائز ہے, کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. نہ جاننے کی وجہ سے مسلمان اس سے ایسا کام ہو سکتا ہے جس پر اسلام نے شرک کا حکم لگایا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا, مجید گیا کعبہ کے, کعبہ کی قسم تمہارے مارنے گئے کعبہ کی قسم کھاتا تھا اور تمہارے ہو اچھا وہ ہاتھ میں نہیں آئے, کعبہ کی قسم کھاتا ہے. حضرت عمر نے کس کی قسم کھائی؟ کعبہ کے رب کی قسم. تو اس کو امام البیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے, سنن الکبریٰ میں, اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب کان یقول, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ, گلے میں تعویذ لٹکانا, تمیمہ لٹکانا جاہلیت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا دور اسلام سے پہلے کا, وہ دور جو اسلام کے پہلے تھا جس میں لوگ کس چیز میں پڑے ہوئے تھے؟ شرک میں پڑے ہوئے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ گلے میں تعویذ لٹکانا جاہلیت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو اپنے دور میں بھی علی رضی اللہ عنہ صحابہ نے لوگوں کو شرک سے منع کیا. اس کو جامع فی الحدیث میں ابن وہب نے ذکر کیا, صحیح روایت ہے. قیس ابن سکن الاسدی کہتے ہیں دخل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علی امرأتی, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے, فرأى علیہا حرزا من الحمرة, دیکھا بیوی کے گلے میں بخار کے علاج کے لیے دھاگا بندھا ہوا ہے, فقطعه قطعا عنيفا, سختی سے غصے سے جھپٹ کے اس کو دھاگے کو توڑ کے نکال دیا گلے سے, اور کہا ان آل عبداللہ عن الشرك اغنیا, عبداللہ کے گھر والے, عبداللہ کون ہے؟ خود عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ کے گھر والے شرک کے محتاج نہیں, شرک سے غنی ہیں, ہم کو شرک کی ضرورت نہیں, شفا کے لیے ہم کو شرک کی ضرورت نہیں ہے, عبداللہ کے گھر والے شرک سے کیا ہیں؟ غنی ہیں. کانا, اور کہا کانا مما حفظنا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنے نبی سے جو چیز سیکھی وہ کیا ہے؟ ان الرقى والتمائم والتولیہ من الشرک, منتر اور تمیمے اور محبت پیدا کرنے کے جنتر منتر پلیتے, یہ کیا ہیں؟ یہ سب شرک ہیں. عورتیں کرتی ہیں نا, بابا میرے شوہر اس کے دل میں میری محبت ڈال دو, تو ایسا کچھ بولتا بابا یہ لو جاؤ اس کے تکیے کے نیچے رکھو. کیا پیتا؟ چائے پیتا کہ شراب پیتا؟ چائے پیتا, چائے پیتا, ملا کے دو اس کو, ملا کے دے دو اس کو, پلا دو اس کو. تو اس طرح کا جو ہے اس کو تولیہ کہتے ہیں, اور بعض روایت میں تیولا اس کو کہا گیا ہے. تیولا ولی سے ہے یا محبت سے ہے, کہ ان میں محبت پیدا کرنے والی کچھ چیز. تو سب کے سب کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں. تو یہاں دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی مسلمان تھی کہ غیر مسلمان تھی؟ مسلمان تھی, اور گلے میں کیا تھا؟ دھاگا بندھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا عبداللہ ابن مسعود نے؟ وہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتے اس لیے شرک نہیں ہے, ایسا کہا, توڑ کے نکال دیا. اور کیا کہا؟ عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ کیا ہے؟ تو کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ میری امت کے بارے میں مجھ کو ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کریں گے؟ انہوں نے یہ مطلب اس سے نہیں لیا, یہ ممکن ہے کہ امت میں بعد میں بھی شرک آئے, اس لیے جاگتے رہنا پڑے گا. ایسے لوگ جو بول رہے ہیں امت میں شرک نہیں آ رہا, سب کو بول رہے سو جاؤ شرک نہیں آئے گا, یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے, کیسا نہیں آئے گا؟ یہ دیکھیں صحابہ کے دور میں آ رہا ہے, نبی کے بعد آ رہا ہے. تو ایک مسلمان انجانے میں شرک کر سکتا ہے, امت کے افراد میں شرک آ سکتا ہے, آگے میں آؤں گا اس کے اوپر. اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے عزرہ سے روایت ہے کہ دخل حذیفۃ علی مریض, حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے, فرآ فی عضدہ سیرا فقطعہ او انتزعہ, اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس کو توڑ کے نکال دیا, اور قرت کی آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, وہی آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی. کیا آیت پڑھی؟ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں, یعنی اللہ پر ایمان لاتے پھر بھی شرک کرتے. تو یہ عرب کے لوگوں کا حال تھا, یہ پچھلے مشرکین کے لیے آیت آئی ہے, لیکن انہوں نے اس آیت کو کس کے اوپر اپلائی کیا؟ بہت سارے لوگ کیا بولتے, یہ سب مشرکین کی آیتیں تو مسلمانوں پہ چسپا کر رہے ہو, مسلمانوں کے لیے وہ آیت مت لگاؤ جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی. صحابی کو نہیں سمجھتا کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی. صحابی نے وہ آیت جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی تھی, ایک مسلمان کی عیادت کے لیے گئے, اس کے گلے میں سے انہوں نے کیا کیا, دھاگا نکال دیا, بازو پر سے دھاگا نکالا اور کیا کہا, ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی کیا ہیں, مشرک ہیں. تو انہوں نے مشرک کی آیت مسلمان کے لیے پڑھی. اس لیے آج بھی ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں, بولے یہ مشرکین کے لیے آیت نازل ہوئی مسلمان کے لیے نہیں. ہم کہتے ہیں جو برائی مشرک کرے مسلمان کرے تو اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. اگر مسلمان بھی وہی غلطی کرے جو پچھلوں نے کیے تو وہ بھی مجرم ہوگا. ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. ایک اور روایت میں وضاحت اس کی ملتی ہے, کیا کہتے ہیں دیکھیے, حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ سے روایت ہے, دخل علی رجل یعودہ, ایک آدمی کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے, فوجد فی عضدہ خیطا, اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا, فقال ما ھذا, پوچھا یہ کیا ہے, قال خیط رقی لی فیہ فقطعہ, اس آدمی نے کہا یہ دھاگا ہے اس پہ کچھ پڑ کے دیے ہوئے ہیں, دم کیا ہوا ہے, دم کی بریانی ہے, اس پہ کچھ دم کیا ہوا ہے, دم کر کے باندھا ہوا ہے, ایک دھاگا ہے اس پر کیا کیا گیا ہے, پڑا گیا ہے, دم کیا ہوا ہے. انہوں نے اس کو کاٹ دیا اور جواب میں کیا کہا, لو مت ما صلیت علیک, اگر اسی حال میں تم مر جاتا میں تجھ پر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتا. امت میں شرک نہیں آ سکتا ہے, یہ کیا ہے, انہوں نے دھاگا کاٹ کے نکال دیا, مسلمان ہے وہ, غیر مسلم پہ نماز پڑھتے ہیں, جنازے کی نماز غیر مسلم کی پڑھتے کیا, مسلمان کی پڑھی جاتی ہے, یہ مسلمان تھا اور ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے اور پڑھ کے دم کیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کیا کہا, اگر اسی حال میں مر جاتا میں تیری جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. تو آپ بتائیے, یہ ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا اور وہ اس پر کیا حکم لگاتے تھے, شرک کا حکم لگاتے تھے, اتنا سخت حکم لگاتے تھے. کیا مسلمان شرک میں پڑ سکتے ہیں, پاسبل ہے کہ نہیں ہے, آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے. 10 باتیں اس میں ہم دیکھیں گے. اگر شرک میں جا ہی نہیں سکتا مسلمان تو ڈرانے کی ضرورت ہے, کچھ ہونے والا نہیں, خامخواہ ڈرا رہے مسلمانوں کو, ایسا ہو سکتا, جو پرابلم ہی نہیں اس میں پڑ ہی نہیں سکتا مسلمان, اس کو اس سے منع کریں گے, جا ہی نہیں سکتا, کوئی نابینا ہے بھائی, دکھتا ہی نہیں, نظروں کی حفاظت کرنا, ہاں بہت رستے سے چلتے ہو ذرا دیکھ کے چلنا, میرے کو دکھتا ہی نہیں, اس کو کوئی منع کرے گا, جس سے کسی چیز کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے, بےچارا مسلمان کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا ہے, بار 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 ہمارے نبی شرک سے ڈرا رہے, شرک سے منع کر, کائے کو منع کر رہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں بار بار آگاہ کیا اپنی زندگی کے آخری لمحات تک. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے. اور یہ بعض مولوی لوگ آج کیا کر رہے ہیں, جینٹل مین شیخ الاسلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا شرک, مسلمان میں شرک آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے, اوڑ کے سو جاؤ اور ٹینشن مت لو, سب کرو شرک ہو ہی نہیں, تم جو کرتے وہ شرک نہیں ہوتا, کچھ بھی کرو, گویا کہ اللہ کی مرضی کی مشین ہو گئی ہے, اللہ کی رضا اس میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیثوں میں کیا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اوصانی خلیلی, مجھ کو میرے خلیل نے, میرے دوست نے, میرے محبوب, کون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کس کو کہتے ہیں, ایک دم قریبی, جس کے لیے آدمی اپنے اندر کو خالی کر دے اور کسی کے لیے جگہ نہیں ہے, خلیل. میرے خلیل نے مجھ سے کہا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, کیا کہا, لا تشرک باللہ, لا تشرک باللہ شیئن ان قطعت او حرقت, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, چاہے تجھ کو جلا دیا جائے, چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں. جو ہو ہی نہیں سکتا اس سے کائے کو منع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک صحابی سے کہا اور ایک صحابی کو آپ کا کہنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. یا کوئی یہ نہیں بولنے لگ جائے یہ تو ان کو بولے تھے ہمارے لیے نہیں, یعنی ان کا شرک میں پڑنا پاسبل ہے اور اس کا نہیں ہے, بات کا جو لال ہے اس کا نہیں ہے, یہ ایک دم پاک ہے, وہ شرک میں پڑنے والے. ساری امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لا تو شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں, چاہے تجھ کو جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ ہرگز شرک مت. امکان ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں نا, ممکن ہے تبھی کہہ رہے ہیں. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. نمبر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا, میری امت میں جو بھی آدمی مر جائے اور اس کے جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہوں, یعنی جنازے کی نماز پڑھیں 40 آدمی. کیسے آدمی؟ لا يشركون بالله شيئا, جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوں, الا شفعهم الله فی, تو اللہ ان 40 کی سفارش اس کے حق میں قبول کرتا ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ 40 آدمی کیسے ہونے چاہیے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے, یعنی بعد میں ایسا ہونے والا ہے کیا؟ نہیں ہونے والا ہے تو کیسا کنڈیشن آ رہی؟ جو ہونے والا نہیں اس کے لیے کنڈیشن کیوں؟ بعد میں شرک ہوگا مسلمانوں میں, اسی لیے آپ نے کہا کہ 40 آدمی ایسے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سفارش قبول ہوگی. معلوم ہوا جو شرک کرتا ہے اس کی سفارش بھی قبول نہیں ہے اور اس کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. دو چیزیں, جو شرک کرتا ہے وہ کسی اور کی سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ حدیث ہے. اور جو شرک پر مر جائے اس کی کوئی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حدیث ہے. نمبر تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے, جو مانگا وہ ملے گا. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَتَهُ, تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی. وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا کر رکھی ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا. قیامت کے لیے میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے. یہ کس کو ملے گی دعا؟ یہ سفارش کس کو ملے گی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ ان شاء اللہ, یہ اس آدمی کو ملے گی ان شاء اللہ, مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, میری یہ سفارش, میری شفاعت کا حقدار وہ آدمی ہوگا جو میری امت میں سے ہو اور شرک نہ کرے. یعنی معلوم ہوا کہ یہ ہر ایک کو ملے گی نہیں. کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو اس امت کا ہو اور کیا نہ کرتا ہو. تو معلوم ہوا اس امت میں کچھ شرک کرنے والے بھی ہوں گے, تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں شرک کرنے والے کو نہیں ملے گی, جو شرک نہیں کرتا ہو اس کو میری سفارش ملے گی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکار پکار کے بول رہی ہے, ہو سکتا ہے مسلمان شرک کرے, اس لیے بچتے رہو. یہ حدیث ہم کو ترغیب دے رہی شرک سے بچو, شرک میں جاؤ گے سفارش سے محروم ہو جاؤ گے, سفارش کرنے کے حقدار نہیں رہو گے, سفارش پانے کے حقدار نہیں رہو گے. رحمت للعالمین کی سفارش تم کو نہیں ملے گی اگر تم شرک پر مر جاؤ گے. اسی لیے کہا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, وہ جو میری امت میں ہو اور مر جائے اس حال پر کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر چار, آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ڈر تھا؟ آپ بتائیے, کیا آپ ڈرتے نہیں تھے کہ امت شرک کرے گی؟ آپ کو بہت ڈر تھا, وفات سے پہلے پہلے تک آپ ڈر رہے تھے اس بات سے. دیکھیے کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم, خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے, كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد, وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے اولیاء کی, نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے, اس پہ جا کے سجدے کرتے تھے, اس کو اپنے لیے مسجد بنا لیتے تھے. تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. الا فلا تتخذ القبور مساجد, خبردار تم ایسا مت کرنا, تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. انی انہاکم عن ذلک, میں تم کو اس سے سختی سے منع کر رہا ہوں, میں منع کر رہا ہوں تم کو. دیکھو نیک بندوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا, ان پہ جا کے سجدے مت کرنا. آج کر رہا ہے کہ نہیں مسلمان؟ کر رہا ہے, جا کے قبروں پہ آج مسلمان سجدہ کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, تم سے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے, تم مت کرنا ایسا, میں تم کو منع کر رہا ہوں. کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو اور لوگ کریں گے, اور آج کر رہے ہیں, تبھی تو منع کیا. جو چیز ہونے والی نہیں اسے منع کر کے فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ چیز ہوگی اس سے آپ نے منع کیا, اور یہ آخری ایام میں آپ نے منع کیا. یہ مسلم کی روایت ہے. اور آگے آئیے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ, اس بیماری میں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے نہیں, یعنی آپ بیمار ہوئے, بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی, اس بیماری کی حالت میں آپ نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ لعن اللہ الیہودا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کس بیماری میں کہا؟ وفات کے قریب قریب ایام میں, آخری دنوں میں آپ ڈرا رہے ہیں. بھائی امت جب شرک میں پڑنے والی نہیں, قبروں پہ سجدے کرنے والی نہیں, تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بھی تو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں. آخری وقت میں آدمی سب سے اہم چیز کی وصیت کرتا ہے. آپ کو کہا جائے ایک منٹ بعد آپ کی وفات ہے, کچھ بولو ذرا ہم کو, آپ ایک دم امپورٹنٹ بولو گے. یا یہ کہو گے میرا رومال کہاں ہے, یہ کہو گے آپ؟ آخری وقت میں آپ ایک دم اہم بات بولو گے. آخری وقت میں سب سے اہم بات بولی جاتی ہے. جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی ہے, اس بیماری میں آپ امت کو کس خطرے سے باخبر کر رہے ہیں؟ وہی خطرہ جو آج امت میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, کہ نہیں ہے؟ گاؤں گاؤں, گلی گلی, کہیں بھی جاؤ آپ, آپ کو مسجدیں کم ملیں گی, درگاہ زیادہ ملیں گے. سڑکوں پہ, چوراہوں پہ, چوک میں, مسجد کے اندر, مسجد کے باہر, ننگے شاہ, جمن پیر, کتے شاہ, بھڑکے بابا, کیسے کیسے لوگ ہیں. تو آپ بتائیے کیسے؟ ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں, ہم اللہ کے نیک بندوں کو, اولیاء کو مانتے ہیں, لیکن آپ چرس گانجا پینے والے کو ولی بنا دیں گے, ننگا بھاگنے والے کو کپڑے پہنا تو پھر اتار کے پھینکتا, ایسے آدمی کو جس کو گندگی میں اور پاکی میں کوئی فرق معلوم نہیں, آپ اس کو بابا بنائے ہوئے ہو, اس کو اللہ کا ولی مانتے ہو, اللہ کا ولی اور ننگا رہے, اللہ اس کو حرام کام کرنے دے گا؟ اللہ نہیں بچائے گا. آپ اپنے گھر والا کوئی چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ ننگا باہر جانے نہیں دیتے, اللہ کا ولی اللہ اس کو پھرنے دے رہا ننگا باہر؟ اللہ کو نہیں معلوم میرا بندہ ہے, اس کی شرمگاہ لوگ نہیں دیکھیں, میرا بندہ ہے اس کی ستر چھپائی جائے, میرا بندہ یہ گندگی میں نہ کھیلے, گندگی میں ڈرائنگ بنا رہا ہے, لوگ بیٹھے اس کے پاس, پیشاب میں بیٹھ کے ہاتھ مار رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور وہی پیشاب کا ہاتھ کسی کے منہ پہ پھیر دے, میری قسمت چمک گئی. کیا یہ شرم آنا چاہیے مسلمان کو, بتائیے. تو اللہ, ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن یہ ہم نہیں مانتے. آپ بولو گے ہم بلیوں کی اور طوطوں کی اور کتوں کی اور گھوڑوں کی قبروں کو مانو, کیا ہے یہ, اس کو ماننے بول رہے آپ ہم کو؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں, ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, اپنی ذات سے زیادہ ان کو ہم چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم اولیاء کو اللہ کے برابر کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم اولیاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرتے ہیں. ان کا اپنا مقام ہے, جیسے باپ دادا کو اللہ کے برابر, رسول کے برابر نہیں کر سکتے ہیں, اولیاء کو بھی نہیں, ہر ایک کا مقام ہے, نہ ان کی بے حرمتی کریں نہ ان کو اللہ اور رسول کے برابر کرتے ہیں. تو آخری وقت میں آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا جملہ کہتی ہیں آپ دیکھیے, کہتی ہیں کہ لولا ذلك لابرز قبره, اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آپ کی قبر کو بھی سجدگاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر بھی عام قبرستان میں ہوتی، لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، آپ کی قبر کو بھی کھلا رکھا جاتا. اور آگے کیا کہہ رہی ہے، خَشْيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ آپ کی قبر کو بھی سجدگاہ بنا لیا جائے گا. اب بتائیے آپ کو ڈر نہیں تھا؟ آخری دنوں میں آپ کو ڈر تھا کہ نہیں شرک کا؟ پھر وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، امت میں شرک نہیں، آج جھوٹا آدمی، چاہے کتنی بھی بڑی ٹوپی پہنے اور کوئی بھی رنگ کی پہنے، جھوٹا آدمی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، وفات کے ایام میں آپ ڈر رہے ہیں. خشیہ ان یتخذ مسجدن، کہ آپ ڈرتے تھے کہ آپ کی قبر کو سجدگاہ نہ بنا لیا جائے، آپ کو ڈر تھا اس بات کا، آپ کو ڈر تھا. اور کون کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ بیوی جس کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے. آئے گا آخری درس اس کے بارے میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ کو ڈر تھا کہ آپ کے بعد آپ کی قبر پر لوگ کہیں سجدے نہ کرنے جائے، اور یہ کیا ہے، یہ شرک ہے، یہ لعنت والا عمل ہے. اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے، یہ بھی آخری اوقات کا حال ہے. آپ دعا اللہ سے کر رہے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ جس کی لوگ عبادت کرنے لگ جائے ہیں. جس کا ڈر نہیں اس کی دعا کیوں کر رہے بھائی؟ کہ یہ ممکن ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اس کی دعا کی جا رہی ہے. اور آپ نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبی کی قبر کو کیا بنا لے، سجدے کی جگہ بنا لے، اپنے نبی کی قبر کو سجدے کی جگہ بنائے، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پہ. اور آپ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچا. وثن کس کو کہتے ہیں؟ وثن اور صنم میں فرق ہوتا ہے. صنم وہ ہوتا ہے جس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے کوئی جاندار مورتی ہے، کوئی جاندار انسان ہے، اس کی کوئی مورتی بنا دے، مٹی کی، لکڑی کی، پتھر کی، تو یہ اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس کو صنم کہتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نعبد اصناما، صنم اس کو کہتے ہیں. اور وثن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی ڈھانچہ سٹرکچر نہیں ہوتا ہے، جیسے پیڑ ہو، انسان کی شکل نہیں ہے، پیڑ ہے، یا اسی طرح سے کوئی ڈھیکلا ہو، پتھر ہو، جیسے بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، اس طرح کے پتھر بھی نکل گیا چوک میں، لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے لال بنا کے اس کو، یا قبر ہو جس کی کوئی انسان کی صورت نہیں ہے، بس ایک ڈھانچہ ہے، یا جیسے کراس ہو، اس کو وثن کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے ان کو کیا کہا، اپنے گلے سے کیا نکال کے پھینک، وثن. اور قبر کو آپ نے کیا کہا، وثن. تو اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے. اس کو امام احمد اور امام مالک نے اپنی موطأ میں ذکر کیا ہے. تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کے بعد امت میں شرک آئے گا. اور آگے آئیے پانچویں چیز، اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے نجات کے لیے بتایا کہ ایمان کے بعد ان کو شرک سے بچنا ضروری ہے. تو معلوم ہوا ایمان کے بعد شرک آ سکتا ہے. کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کچھ لوگوں کی آنکھوں کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے اور منہ کا سائز بڑا ہو رہا ہے. یہ ٹاپک بھی تھوڑا ایسا ہے کہ اتنی دلیلوں کو غور سے سننا اور یاد رکھنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے منہج کے لیے بہت ضروری ہیں، اور باطل کے رد کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. ورنہ ہمارے پاس اگر رد نہ ہو، دلیل نہ ہو، امت کی امت بے فکر ہو جائے گی. آپ کتنے مسلمان بے فکر گھوم رہے ہیں، ارے شرک نہیں ہے، ختم، بابا کے پاس جاؤ، سر ٹکاؤ، کیا بھی کرو، شرک نہیں ہے، امت میں شرک آنے والا نہیں ہے، ٹینشن ہی ختم ہو گیا، ایک حدیث نے ٹینشن ختم کر دیا. اب دیکھیے یہ ٹینشن والی حدیثیں سب، اس سے ٹینشن واپس ریسٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 82۔ کیا کیا یہاں پر ہے اس آیت میں دیکھیے، دو چیزوں کا وعدہ ہے اور دو چیزوں کا ارادہ کرنا پڑے گا، دو چیزیں کرنی پڑیں گی، دو چیزیں ملیں گی۔ کیا ملے گا؟ امن ملے گا، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں، دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی نہیں، عذاب نہیں چاہیے، امن چاہیے، ملے گا۔ اور ہدایت یافتہ ہونے کا لیبل، کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے اس پر سکہ لگ جائے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ کسی کو چاہیے کیا کرنا پڑے گا؟ دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، ایمان لانا، الذین آمن، کام ختم نہیں، دوسرا کام باقی ہے۔ دو، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کی ملاوٹ کرے تو پھر اس کو امن ملے گا؟ نہیں، اس کو وہ ہدایت یافتہ ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم مل سکتا ہے کہ نہیں؟ مل سکتا ہے، جس کے مل گیا وہ کام سے گیا، لیکن جس نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا وہ بچے گا۔ آپ بولیں گے یہ ظلم کیسے ملے گا ایمان میں، ظلم تو پٹائی سے ہوتا ہے، یہاں کون سا ظلم مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما نزلت هذه الايه، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی جو میں نے پڑھی، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تو یہ بات، یہ آیت صحابہ پر بہت بھاری ہوئی، بہت ٹینشن ہو گیا ان لوگوں کو۔ تو ظلم کچھ نہ کچھ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، تو امن سے ہی محروم، ہدایت سے ہی محروم، ایمان کے بعد ظلم آ گیا زندگی میں، تھوڑا بھی ظلم کسی پہ کر دیا، امن اور ہدایت سے محروم ہو گیا آدمی، یعنی بہت ٹینشن کی چیز ہے۔ شق ذلك على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقالوا اینا لم یظلم نفسہ، انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا ہے، کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، کس سے حق تلفی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس کما تظنون، بات ویسی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ سے معلوم ہوا قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی طرف جانا ضروری ہے، اپنی عقل چلا کے کچھ بھی مطلب نکالے گا گڑبڑ کرے گا، کل آ رہا ہے وہ عقل والا، بولے عقل بس ہو گئی نا، آپ نے عقل اللہ نے دیا نا، بس ہو گیا آپ نے، تو اپنی عقل سے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے؟ نہیں، سلف کے منحص سے سمجھنا ہے۔ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا آج، آپ نے فرمایا لیس کما تظنون، جیسا تم سمجھے ویسا نہیں ہے، کیسا ہے، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہ ویسا ہے جیسا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہاں ظلم کہا جا رہا ہے، ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا تو بچیں گے، یہ ظلم کیا ہے؟ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، یہ وہ ظلم ہے جو لقمان نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ ظلم آپس کا ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو یعنی شرک کو ملنے نہیں دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک مل سکتا ہے، جن کے ایمان میں شرک مل گیا وہ نہیں بچیں گے، لیکن جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ملنے سے بچائے رکھا یہ جہنم سے بھی بچیں گے، اللہ کا امن ان کو ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قرآن کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ شرک کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایمان لا کے بھی ایک انسان شرک میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، شرک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور آگے آئیے، نمبر 6، अब थोड़ा बड़ी बड़ी दलील हम लेते हैं एकदम क्लियर कट, वैसे इतना भी काफी है जिसको समझना है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझने वाले उनको थोड़ा ज्यादा एकदम क्लियर समझा तो समझ में आ जाते हैं। इस उम्मत में शिर्क कैसे आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और छोटा बड़ा दोनों ही उसमें देखी है, आपने कहा अश्शिर्कु फीकुम अख्फा मिन दबी मिन नमली, कि शिर्क तुम में ऐसा सरायत करेगा, इस उम्मत में ऐसा चुपके चुपके आएगा जैसे चूंटी चुपके चुपके चल के आती है। कोई आदमी अगर आए कमरे में आपके जूते पहन के, आप देखो कौन आया, क्यों, आप उसके चलने की आहट आपने सुनाई दी, आपके कमरे में चूंटी शरीफ आ रही है, आपको सुनने आता कौन आया, जरा देख बाहर आवाज आ रही चल रही, चूंटी चलती है तो आवाज आती है, नहीं चूंटी कमरे में आई बाहर गई आई गई आई गई, कितने भी बार आई आपको मालूम पड़ेगा नहीं, क्यों, इसलिए कि उसकी आहट सुनाई देती है, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क के आने की कैफियत और तशबीह आपने बयान की, आपने क्या फरमाया अश्शिर्क फीकुम, शिर्क का तुम्हारे यहां आना इस उम्मत में आना ऐसा है अख्फा मिन दबी मिन नमली, मिन दबी मिन नमली, दब्बा के माना होता है कदम रखना, दब्बा या दुब्बो चलना, धप धप जो आवाज आती है कदमों की आहट, इसको दब्बा कहते हैं, कि इस उम्मत में शिर्क ऐसे आएगा जैसे चूंटी की आहट होती है चलने की आवाज होती है, बल्कि इससे भी ज्यादा छुप के आएगा, अख्फा मिन दबी बिन नमली, चूंटी के चलने की आहट से भी ज्यादा छुप के शिर्क आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अश्शिर्कु फीकुम, तुम में सारे सहाबा मुराद नहीं है, यानी इस उम्मत के बाद अफराद में है, बहुत से अफराद में, वसअदुल्लुका अला शैइन इदा फअलतहु अज़हब अनका सिगार अश्शिर्क व किबारहु, और एक चीज मैं तुमको बताता हूं कि अगर वो चीज तुम करो तो अल्लाह ताला तुमसे छोटा शिर्क हो बड़ा शिर्क हो सबको हटा देगा। शिर्क की कितनी किस्में हैं, छोटी और बड़ी, तो छोटी से भी तुमको बचाएगी वो चीज और बड़ी से भी तुमको चीज बचाएगी। कितनी चीज बताता हूं, एक दुआ बताता हूं, क्या दुआ है, तकूल तुम यूं कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं, अन उश्रिका बिका व अन आलम, कि मैं जानते बूझते तेरे साथ शिर्क करूं, ए अल्लाह बचा मुझको इस बात से कि मैं जानते बूझते तेरे साथ शिर्क करूं, मेरी हिफाजत कर, ऐसा कहो, वह अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम, और अनजाने में मैं तेरे साथ शिर्क करूं इससे भी मुझको तू बचा। दो चीजें हैं, एक मुसलमान अनजाने में शिर्क कर बैठे यह भी मुमकिन है, और जानते बूझते शिर्क करे यह भी मुमकिन है। तो मैं एक दुआ तुमको बताता हूं, अगर इस दुआ का एहतमाम करोगे तो अल्लाह तुमको छोटे शिर्क से भी बचाएगा बड़े शिर्क से भी बचाएगा। जब बड़े शिर्क का डर ही नहीं तो फिर दुआ सिखाने की जरूरत क्या है, डर है कि नहीं है, डर है तभी तो दुआ सिखा रहे हैं कि छोटे शिर्क से भी अल्लाह बचाएगा और बड़े से भी। जब पहले ही बचा लिया है तो अब आगे बचाने की जरूरत क्या है, मालूम हुआ कि दरवाजा खुला हुआ है तभी तो दुआ सिखा रहे हैं कि बचने की दुआ सिखा रहे हैं हमको, समझ में आ रही बात। तो इस हदीस को हकीम अत-तिर्मिज़ी ने अपनी किताब नवादिरुल उसूल में जिक्र की है और ये रिवायत सनद के एतबार से सही है, समझ में आई बात। तो इससे मालूम हुआ कि इस उम्मत में शिर्क सरायत कर सकता है बल्कि करेगा, और आपने उसके लिए हिफाजत की दुआ सिखाई है। नंबर 7, कोई आदमी अगर यह अकीदा रखता है कि सितारों में भी असर होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग सितारों में असर मानते थे कि फुलाना सितारा इधर हो और फुलाना उधर हो तो मेरा भी मामला इधर उधर होने वाला है, बाद वो कहते ना मेरे सितारे गर्दिश में हैं, उसको बोलना चाहिए प्यारे सितारे हमेशा से गर्दिश में हैं, वो रुकते नहीं किसी के लिए, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सब घूम रहे, तू झूम रहा है तेरी गलतियों की वजह से। तो सितारे तो गर्दिश में होते हैं, सितारे किसी की तकदीर बदलते हैं, घूमते घूमते इसका कुछ तो बदल रहा है, ऐसा होता कुछ भी नहीं, وہ اپنے آپ کو پابند ہیں، وہ اپنی پابندی سے نکل نہیں سکتے ہیں، اور اس کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں، وہ گھومنا چھوڑ سکتے نہیں، اور اس کو چکر سے نکال سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چکر سے نہیں نکال سکتے جس میں اللہ نے ان کو ڈالا ہے، اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو بہت سارے لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے اور ان سے آدمی کے حالات بدلتے ہیں، چاند یہاں ہے، فلانا ستارہ، فلانا سیارہ یہاں وہاں ہے، تو کام بنے گا بگڑے گا، یہ سب بکواس ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے، ستاروں کا اعتقاد رکھنا شرک ہے. اور کیا یہ امت میں ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ ڈر ہے مجھ کو اس کا. آپ فرماتے ہیں اخاف علی امتی من بعدی خصلتین، میرے بعد میں دو چیزوں کے بارے میں امت پہ سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، ایک ہے کفر اور ایک ہے شرک. امت میں شرک نہیں آئے گا، امت میں کفر نہیں آئے گا، یہ کہاں سے آ گئی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بعد میں امت پر دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، نمبر ایک تکذیبا بالقدر، تقدیر کا انکار. تقدیر کا انکار کیا ہے؟ ایمان ہے. تقدیر کا انکار کفر ہے. تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ ایمان کے چھ ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر، چھٹا رکن ہے ایمان کا. کوئی آدمی تقدیر کا انکار کر دے وہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. تو اپنے بعد دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، نمبر ایک تقدیر کا انکار، نمبر دو وَتَصْدِيقًا بِالنُّجُومِ، ستاروں پر ایمان لانا. ستاروں پر ایمان لانا کہ ستاروں سے تقدیر بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں. تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ امت پر سب سے زیادہ مجھ کو اس چیز کا ڈر ہے. تو معلوم ہے امت میں بعد میں شرک کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کو امام ابو یعلیٰ وغیرہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. نمبر آٹھ، ستاروں کا عقیدہ ایک اور طور سے بھی ہوتا ہے. عرب کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلانا ستارہ ڈھل گیا تو بارش ہوتی ہے، سوریا ہے یا دوسرا کچھ بھی ہے، اگر ستارہ گر جائے یا ڈھل جائے تو اس سے بارش ہوتی ہے، اس کے اثر سے بارش ہوتی ہے. زید بن خالد الجوہنی کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، حدیبیہ کے میدان میں، یعنی مقام پر ہم کو صبح کی نماز پڑھائی، علی اثر سماء کانت من اللیلہ، رات میں بارش ہو چکی تھی، اور آپ نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی. فلما انصرف اقبل علی الناس، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مڑے، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، آپ نے کہا تم کو معلوم تمہارے رب نے کیا کہا؟ تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا کہا؟ قالوا الله ورسوله اعلم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم. قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آج میرے بندوں میں سے بعض مومن ہو گئے، بعض کافر ہو گئے، بعض مومن ہو گئے، بعض کافر ہو گئے. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی وکافر بالکوکب، تو جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور ستاروں سے کفر کرنے والا ہے. اس نے اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا. ستارے بارش برسائیں گے؟ ستاروں کے ڈھلنے سے بارش ہوتی نہیں، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، تو یہ میرا کافر ہے اور ستاروں کا مومن ہے. یہ میرا کافر ہے اور ستاروں، یعنی اللہ سے کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ جو چیز ہے، کیا یہ آپ کے بعد امت میں پائی جائے گی کہ کوئی آدمی ستاروں پر ایمان لائے اور ستاروں سے بارش کا اعتقاد رکھے؟ کیا یہ شرک امت میں آ سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث اخاف علی امتی، تین چیزیں ہیں میں اپنی امت پر ان تین چیزوں کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ یہ چیزیں میری امت میں آئے گی، یعنی میں نہیں چاہتا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آئے گی، آ کر رہے گی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الاستسقاء بالانواء، ستاروں سے بارش ہونے کا عقیدہ، ستاروں سے بارش ہونے کا عقیدہ. وحیف السلطان، اور بادشاہ کا رعایا پر ظلم کرنا، حاکم کا محکوم پر رعایا پر ظلم کرنا. اور وتکذیب بالقدر، اور تقدیر کا انکار کرنا. میری امت میں تین چیزیں آئیں گی، مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں یہ چیز آئے گی. ایک ستاروں سے بارش کا عقیدہ، بادشاہ کا ظلم کرنا، اور تقدیر کا لوگوں کا انکار کرنا. یہ تین چیزیں میری امت میں آئیں گی. یہ کون سی حدیث ہے؟ امام احمد نے اپنی مسند میں اور طبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا، صحیح حدیث ہے. اس سے معلوم ہے کہ بعد میں شرک آئے گا امت میں، امت میں شرک آئے گا. اور کون سا شرک آئے گا؟ ستاروں سے بارش ہونے کا عقیدہ، ستاروں کا زندگی پر تاثیر کرنے کا عقیدہ. نمبر نو، اور تھوڑا آگے آئیں گے. کیا بعین ہی بتوں کا شرک آ سکتا ہے؟ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف روانہ ہوئے جنگ میں، مر بشجرۃ للمشرکین، آپ ایک پیڑ کے پاس سے گزرے جو مشرکین کا پیڑ تھا، اسپیشل ٹری تھا. یقال لہا ذات انوات، اس پیڑ کا نام تھا ایک، کیا نام تھا؟ ذات انوات. یعلقون علیہا اسلحتہم، لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے پاور کے لیے. مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہتھیار یہاں لٹکائیں گے تو ان سے ہمارے ہتھیار میں کیا آئے گا؟ پاور آئے گا آٹومیٹک. وہ ہتھیار کیا کریں گے؟ ہم کو جنگ جتائیں گے. چارجنگ کے لیے وہاں پر وہ اس کو رکھتے تھے. ہمارے یہاں بھی درگاہوں میں چارجنگ کے لیے لوگ ناڑے رکھتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، پودی رکھتے ہیں، اور کڑے رکھتے ہیں، دھاگے رکھتے ہیں. رات بھر وہ درگاہ پہ چارج ہوتا، اس کو پہننے کے بعد کیا مزہ لے، کوئی مصیبت آئے اس کو، اب ایک دم فل چارج ہے. لیکن وہ چارجنگ اس کے اندر چارجنگ پیدا نہیں کرتی، نمازی نہیں بناتی اس کو. کیسی چارجنگ ہے یہ؟ یعنی باقی سب چیز چارجنگ ہو رہی ہے، یہ نمازی کی چارجنگ کہاں سے؟ اس کو نہیں ہو رہی. ہونا تو یہ چاہیے ایک دم اللہ والا بن جائے، یہ بھی پورا فل چارج ہے. دیکھو کیسے اللہ والے ابو بن گئے تمہارے، بیوی بھی سر پہ پلو لے کے ایک دم، ارے باپ ابھی اللہ والے بن گئے، چارج ہو کے آئے درگاہ پہ سے. کہے کا چارج ہوتا ہو، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے، وہ ڈسچارج ہو گیا ہے. یہ سب غلط عقائد ہیں، وہی یہاں پہ بھی ہے. وہ لوگ بھی اپنے ہتھیار کو چارج کرتے تھے وہاں پہ. تو وہ پیڑ تھا، صحابہ نے کیا کہا؟ مشرکین کا پیڑ تھا جس پہ اپنے ہتھیار چارج کرتے تھے وہ لوگ. فقال، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے رسول ہم کو بھی ایک ایسا ذات و انوات ایک بنا کے دو نا جیسا ان کے لیے ایک ذات و انوات ہے. ان کا ایک چارجنگ والا پیڑ ہے، پاور والا پیڑ، اپنا بھی ایک پیڑ ایسا ہونا چاہیے، کتنا اچھا ہوگا. چار پورے ہتھیار لٹکائیں گے، ایک دم پاورفل ہتھیار لے کے جا کے پورے میزل ان کے اوپر ڈال دیں گے، ان سے لڑیں گے ہتھیار کے ساتھ. ہم کو بھی ایک ایسا پیڑ بنا دیجئے جیسا ان مشرکین کا پیڑ ہے. آپ نے کیا کیا؟ پیڑ بنا کے دیا مدینہ میں. آپ نے کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، تاج یعنی ابھی بھی تمہارا وہی ہاتھ اتنا سکھا کے پھر ادھر ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ھذا کما قال موسی قوم موسی، یہ ویسا ہی ہے جیسا موسی کی قوم نے کہا تھا. اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ویسا معبود بنا دو جیسے ان مشرکین. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جا رہی تھی ایک علاقے سے، دیکھا کچھ بت پرست ہیں، ان کو دیکھ کے ان کی بھی دل میں تمنا پیدا ہوئی. کیونکہ اپنا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اس لیے مسلمان سنتیں چھوڑ کے دوسروں کی بدعتیں لے لیتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر، عید میلاد النبی، سب دوسروں کا لیتے ہیں، اپنا نہیں لیتے ہیں، صحابہ کو نہیں دیکھتے ہیں. لیکن آج کے دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں. وہ بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہم کو بھی ایسا ایک پیڑ بنا دو جیسے ان کا ہے. آپ نے کہا تمہارا یہ بولنا اتنا ڈینجر ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب وہ ایک قوم پر سے گزرے جو بت پرست تھے, انہوں نے ان کی بت پرستی دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا ہم کو بھی ایسا تھوڑے بت بنا کے دو نا, موسیٰ علیہ السلام ان کو بت بنا کے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے قالا انکم قوم تجہلون, بڑی جاہل قوم ہے تم لوگ, ایک نمبر کی جاہل قوم ہے تم لوگ. فرعون سے بچ کے آئے پھر واپس شرک میں, شرک والے کو اللہ نے ڈبو دیا, اب یہاں تم کو بھی ڈوبنے کا ہے کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا ہم کو بت بنا کے دو, پیڑ مانگنا بت مانگنے کی طرح ہے. کوئی آدمی نے کہا تو پیڑ تھا, آپ نے کیا کہا یہ پیڑ نام بدل گیا, پیڑ ہو یا بت ہو نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا. کوئی آدمی بولتے وہ بت کے آگے جھکتے تھے, ہم قبروں پہ جھک رہے, یہ الگ ہے نا, قبر کا لفظ آیا کیا, تو قبر پہ جھک یا پیڑ کے آگے جھک یا بت کے آگے جھک, عمل تو جو کر رہا ہے وہ عمل دیکھ, کس کے آگے جھک رہا مت دیکھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ مشرکین کے بت تھے, آج مسلمانوں نے ان کو ہٹا کے قبریں ان کی جگہ کر دیا, ان کے بت تھے, مسلمانوں نے پیڑ کا مطالبہ کیا. آپ نے کہا پیڑ مانگنا ویسا ہی جیسا بت مانگنا ہے, نام بدلنے سے کام بدلتا نہیں ہے, تمہارا کام وہی ڈیمانڈ وہی ہے تمہاری, یہ ویسا ہی جیسا بت مانگنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بت مانگے تھے, تمہارا پیڑ کا مطالبہ کرنا ویسا ہی ہے. اور آپ نے ایک بہت اہم جملہ کہا جو ہمارے لیے واضح کرنے والا ہے کہ امت میں شرک آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ نے کیا فرمایا والذی نفسی بیدیہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لترکبن سنت من کان قبلکم, ضرور تم ان کے راستے پر چلو گے, ان کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. کون؟ ایک روایت میں صحابہ نے پوچھا کہ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارا, یہود و نصارا, آپ نے کہا فمن, اور کون؟ تو جیسا یہود و نصارا نے کیا تم بھی کرو گے, انہوں نے بت مانگا تم بھی بت مانگو گے, وہ بت پرستی میں پڑے تم بھی پڑو گے, وہ جادو میں گئے تم بھی جادو میں جاؤ گے. تو جو گندگیاں یہود و نصارا میں آئیں, انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کے برابر اللہ کا بیٹا بنا دیا, اللہ کا اوتار بنا دیا, نبی میں اللہ مانا عیسیٰ علیہ السلام پہ, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. ضرور بھی ضرور تم پچھلوں کے طریقے پر چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ چلو گے, یہ خبر ہم کو پہلے دے دی. تو جو شرکیات, کفریات, خرافات, جو بھی برائیاں ان میں آئیں, امت کے بعض افراد ہمیشہ ایسے کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا جو وہ کرے گا. تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ امت شرک سے محفوظ ہو گئی. آپ نے یہاں شرک کی بات بتائی کہ بنی اسرائیل نے بت مانگا اور تم پیڑ مانگ رہے ہو, اور تم ضرور ان کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے. تو امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو شرک کریں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں, اور امام الترمذی نے, اور امام احمد نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور جو آخری حدیث میں نے بیان کی, کون؟ یہود و نصارہ, تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور آخری نقطہ, دسواں نقطہ یہ کہ اس امت کے بعض افراد اسلام کو چھوڑ کے شرک کرنے والے بھی بنیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک کے قائم نہیں ہوگی, لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبیلے, میری امت کے بعض قبیلے مشرکین سے جا ملیں, وحتی تعبد الاوثان, اور یہاں تک کہ بتوں کی عبادت کی جانے لگی, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ میری امت میں سے کچھ گروہ, کچھ قبیلے مشرک ہو جائیں گے, مشرکین سے جا ملیں گے اور بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوگا. اسے امام الترمذی نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا, صحیح حدیث ہے, اور اسی معنی میں مسلم میں بھی روایت موجود ہے. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو لوگ اپنے شرکیات پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے. بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, لیکن اس کے معنی علماء نے یہ لیے ہیں کہ ساری امت شرک میں چلی جائے, ایسا نہیں ہوگا. ہمیشہ توحید والے رہیں گے اور بہت سارے لوگ شرک میں جائیں گے. تو یہ جتنی احادیث میں نے بیان کی ہیں, ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو شرک کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی چیز مسلمان کی دیکھتا ہے جو قرآن و سنت کی روح سے شرک ہے تو اس کو روکنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کیسا ہو سکتا شرک، حدیث میں تو آیا کہ مسلمان شرک نہیں کرے گا تو شرک نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو منع کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور گمراہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.